نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون منافقين کا تذکرہ رکوع سے شروع ہوا تھا. اللہ تبارک و تعالی ان کے قباحتوں کو بیان کرتے ہیں. پہلے قباحت ان کی یہ تھی کہ یہ جھوٹے تھے, کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن کے اوپر. اول آخر ذکر کر کے تمام ایمانیت کا دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم مومن ہیں, ہم ایمان لائے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دعوے کو رد فرمایا, وما ہم بمؤمنین, دعوی ایمان میں یہ جھوٹے ہیں, مومن نہیں ہے. دوسری قباحت ان کی یہ تھی کہ یہ دھوکہ دیتے تھے مسلمانوں کو. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم, تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ منافقین کی قباحتوں کے اندر ایک قباحت یہ ہے کہ یہ دغاباز ہوتے ہیں, دھوکہ باز ہوتے ہیں, دھوکے دیتے ہیں. دھوکہ دیتے تھے اللہ کے رسول کو, ایمان والوں کو. اور حقیقت کے اندر یہ دھوکہ اللہ کے رسول اور ایمان والوں کو نہیں تھا بلکہ اپنے آپ کو تھا. لیکن یہ تو حیوانات سے بھی زیادہ نیچے چلے گئے تھے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے شعور کی نفی کی ہے جو حیوانات کے پاس ہوتا ہے, کہ ان کے پاس شعور تک نہیں تھا. اگر شعور تک ان کے پاس ہوتا تو ایسا نہ کرتے. اب آگے اللہ تبارک و تعالی اس آیت سے ان کے سبب خدا کو بیان کرتے ہیں. میں نے کہا کہ آیات ساری کی ساری کیا ہے, آپس میں مربوط ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالی سبب خدا کو بیان کرتے ہیں کہ یہ جو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے اللہ کے رسول کو اور ایمان والوں کو, حقیقت کے اندر یہ دھوکہ اپنے آپ کو تھا. آخر ایسا یہ کیوں کرتے تھے؟ تو سبب خدا کا بیان ہے, فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, ان کے دلوں کے اندر بیماری تھی, مرض تھا ان کے دلوں کے اندر. اللہ تبارک و تعالی اور بڑھائے ان کے مرض کو اگر کلمہ دعائیہ بنائے جائے. یا اللہ نے بڑھا دیا ان کی بیماری کو, کیونکہ ان کے جو اصل بیماری تھی, یعنی قابل طبیب قابل حکیم, وہ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے بیماری کی تشخیص کرتا ہے. تشخیص کے بغیر وہ علاج نہیں دیتا. نادان نا سمجھ ڈاکٹر طبیب تشخیص کیے بغیر دوائی دینا شروع کر دیتا ہے, فائدہ نہیں ہوتا تو پھر تبدیل کرتا ہے, دوسری دوائی دیتا ہے, پھر فائدہ نہیں ہوتا تو پھر دوائی تبدیل کرتا رہتا ہے. और उधर मरीज का सत्यानाश हो जाता है दवाई का खाकर। जो काबिल डॉक्टर होगा, बड़ा डॉक्टर होगा, हकीम होगा, वो तशखीस के बगैर दवाई नहीं देगा, क्योंकि दवाई का रिएक्शन जरूर होता है, नुकसान जरूर होता है। और दूसरी बात यह है कि बीमारी की तशखीस के बाद फिर वो सबब इलाज, सबब मरस को तलाश करता है कि बीमारी किस सबब से लगी। टीबी की बीमारी है तो वो सबब मालूम करता है कि किस सबब से बीमारी लगी है। जिस्म बहुत ज्यादा गर्म था और ठंडा पानी पिया तो फेफड़े पे असर हो गया, खांसी शुरू हो गई और वो खांसी जो है ना वो बढ़ती चली गई और टीबी की बीमारी में तब्दील हो गई। तो सबब मरज को वो मालूम करता है, तशखीसी मरज करता है कौन सी बीमारी है, फिर उसके बाद सबब को मालूम करता है कि किस सबब से बीमारी लगी है, और आखिर में फिर जाकर वो इलाज देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला तो इंसान के जिस्म को बनाने वाला है, इंसान के मिजाज को जानता है, उसकी सिफात को जानता है, उसके आदतों को जानता है, उसकी फितरत को जानता है, उसके खामियों को भी जानता है, उसकी खूबियों को भी जानता है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि सबब खदा क्या था, फी कुलूबिहिम मरज़ुन, इनके दिलों के अंदर मरज था। और वो मरज क्या था, वो बुग़्ज़ का मरज था, हसद का मरज था, कीने का मरज था। क्योंकि अब्दुल्लाह इब्ने उबै इब्ने सलूल के बारे में मदीना वालों ने फैसला किया था कि आप हमारे सरदार हैं और अभी दस्तारी फजी सरदारी उनके सर पर रखने वाले थे। इसी दौरान आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीने तशरीफ लाए और इनके सरदारी, इनके चौधराहट वो खत्म हो गई और वो मनसब इनको नहीं मिला। तो इसलिए वो समझते थे कि इन इस मनसब से महरूमी का सबब आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसलिए उनको यानी उसके दिल के अंदर जो है ना आग बड़क उठी दुश्मनी की। और साद बिन उबादा ने एक मौके पर आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी का तस्किरा फरमाया था, जब वो बीमार थे और हजरत अयादत के लिए तशरीफ ले जा रहे थे, रास्ते में कुछ लोग बैठे थे, अब्दुल्लाह इब्ने उबई भी उसमें था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया और सलाम के बाद फिर आपने कुरान मजीद के कुछ हिस्से की तिलावत फरमाई। गर्द गुबार उनके ऊपर आया था और अब्दुल्लाह इब्ने उबै ने अपना मुंह छुपाया था। और फिर आखिर में वो क्या कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये कलाम ऐसा कलाम है कि इसका कोई सानी नहीं है, लेकिन ये कलाम आप एक जगह बैठे, जगह मुकर्रर कर ले, वहां जो लोग इस कलाम को सुनना चाहे वो आपके पास आएंगे, ये कलाम आप उनको वहां सुनाया करें और हमें आकर ये कलाम यहां न सुनाए। बहरहाल मजलिस के अंदर सहाबाए किराम भी थे और फिर बात जो है ना वो आगे बढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात को रफा दफा फरमाया और फिर जब साद के पास तशरीफ ले गए अयादत करने के लिए तो आपने इस वाकये का तस्कीरा किया तो साद ने आपको तसल्ली दी कि हजरत उनके दिल के अंदर तो आपके लिए दुश्मनी की आग जो है ना वो बड़क उठी है, उस दिन से जिस दिन उनकी सरदारी मिली अमेट हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया मदीना में तशरीफ लाए। तो ये बीमारी थी, अल्लाह तबारक व तआला उनकी बीमारी को दिन ब दिन बढ़ा रहे थे। कैसे बढ़ा रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम दिन ब दिन फैल रहा था। शोरों के अंदर तो वो अपने आप को तसल्ली देते थे कि चंद दिनों के बाद है अनकरीब अरब कबाइल इनके खिलाफ उठ जाएंगे और इनको खत्म करेंगे, या ये है कि मक्के वाले जो है अनकरीब हमला कर लेंगे और इनको खत्म करेंगे। لیکن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام دن بدن جو ہے نا وہ پھیلتا رہا بڑھتا رہا, لوگ جو اسلام کے اندر داخل ہوتے رہے اور مسلمانوں کی تعداد جو ہے نا وہ بڑھتی رہی اور گاؤں کے گاؤں جو ہے نا مسلمان ہوتے رہے. تو اور پھر اس کے بعد فتوحات پر فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا. تو اسلام پھیلنے سے, لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے سے, فتوحات سے ان کی جو بیماری تھی وہ دن بدن جو ہے نا وہ بڑھتی رہی. فزادہم اللہ مرضا, یہ انجامی دنیاوی ہے. فزادہم اللہ مرضا یہ انجامی دنیاوی ہے. ولہم عذاب علیم انجامی اخروی ہے. دیکھو جملہ جملہ مربوط ہے, انجامی دنیاوی انجامی اخروی. ان کے لیے درناک عذاب ہے. بما کانوا یکذبون سبب عذاب, یہ درناک عذاب ان کے لیے کیوں ہے, اس عذاب کا سبب کیا ہے, ان کا جھوٹ کہنا یہ سبب عذاب ہے. بما کانوا یکذبون واذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض, یہاں سے ان کی تیسری قباحت کو اللہ تبارک و تعالی بیان کرتے ہیں. جب ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو معلوم ہوا کہ ان کی ایک قباحت کیا تھی, فساد برپا کرنا, لوگوں کو لڑانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا, مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا, یہ ان کی بیماری تھی. منافق کئی کام ہوتا ہے, ایک کے پاس جاتا ہے ایک بات کہتا ہے, دوسرے کے پاس جاتا ہے دوسری بات کہتا ہے, ایک قبیلے سے ایک بات دوسرے قبیلے سے دوسری بات, قبائل کو قبائل سے لڑاتے ہیں, شخصیات کو شخصیات سے لڑاتے ہیں. اور اس طریقے سے ایک منافق اگر ایک گاؤں کے اندر ہے تو گاؤں کا جینا اس ایک منافق کی وجہ سے حرام ہوتا ہے. یہ ان کی قباحت ہے. ایک اور قباحت ہے, جب ان سے کہا گیا لا تفسدوا فی الارض, زمین میں فساد مت پھیلاؤ. قالوا انما نحن مصلحون, تو انہوں نے کیا کہا, تحقیق ہم اصلاح کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کے غباوت کو بیان کرتے ہیں, سمجھے نا, اس لیے کہ فسق کے ساتھ, فجور کے ساتھ, گناہوں کے ساتھ ذہن کمزور ہوتا ہے, حافظہ کمزور ہوتا ہے. شکوت الى وکیع سوء حفظی فاوصانی الى ترک المعاصی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ استاد سے کہا کہ حافظہ کمزور ہے, تو انہوں نے مجھے کیا حکم دیا کہ گناہوں کو چھوڑ دے, یعنی گناہ یہاں تک کہ خلاف اولا کام سے بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے. تو اس طرح آپ کا حافظہ کیا ہوگا, قوی ہو جائے گا. تو ان کے گناہ تو بہت زیادہ تھے, اس لیے ان کا اثر ان کے ذہن, حافظے اور عقل کے اوپر تھا. تو اللہ تبارک و تعالی ان کی غباوت کو بیان کرتے ہیں اس قباحت کے ساتھ, کہ یہ لوگ اپنے عیب کو ہنر سمجھتے تھے. فساد برپا کرنا یہ عیب ہے, اور اس کو یہ کیا سمجھتے تھے, ہنر سمجھتے تھے. جیسے کہ آج کل ہمارے جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ جھوٹ کو سیاست سمجھتے ہیں اور وہ اپنا کمال سمجھتے ہیں, اور پھر جب جا کر آپس میں بیٹھتے ہیں تو ایک کہتا ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کو بھی وقوف بنایا, دوسرا کہتا ہے میں نے اپنے لوگوں کو بھی وقوف بنایا. اور عوام بھی وقوف ہے, انتخابات کے اندر بڑے بڑے وعدے کر ڈالو, گھبرانا نہیں, بعد میں کچھ نہیں کرنا ہے. تو ظاہر ہے جب ذہن خراب ہوتا ہے, عقل خراب ہو جاتی ہے, تو پھر بے وقوف آدمی اپنے عیب کو کیا سمجھتا ہے, ہنر سمجھتا ہے. تو یہ ہمارے عقل کے کمزوری نہیں ہے, ان لوگوں کے عقل کے کمزوری ہے جن کی کمائی حرام ہے اور جن کا خوراک جو ہے نا وہ کیا ہے, جھوٹ ہے اور دھوکے ہے. قالوا انما نحن مصلحون, تاکید کے ساتھ دعوی اصلاح جو ہے نا وہ کر ڈالے کہ ہم تو مسلم ہیں, ہمارا کام کیا ہے, صرف اور صرف صلاح ہے. الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون, الا حرف تنبیہ ہے, تحقیق کے لیے آتا ہے, اور ان نبی حرف تحقیق ہے. تو گویا کہ دو حرف تحقیق کو یہاں لایا گیا ہے, یعنی بلیغ طریقے سے ان کے دعوے کو رد کرنے کے لیے, بلیغ طریقے سے تاکہ ان کا دعویٰ کیا ہو جائے, رد ہو جائے. تو اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی ان کے دعوے کو رد کرتے ہیں اور بلیغ طریقے سے رد کرتے ہیں. الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون, تحقیق یہی مفسد ہے, تحقیق یہی مفسد ہے, ولکن لا یشعرون, لیکن یہ شعور نہیں رکھتے ہیں. یہاں لا یشعرون کہا, آگے لا یعلمون کہا, اس لیے کہ یہاں پر لا یشعرون مناسب ہے اور وہاں لا یعلمون مناسب ہے. اس لیے کہ ایمان معنویات کے قبیل سے, وہ حواس سے نظر نہیں آتا, اور فساد یہ محسوسات کے قبیل سے ہے, حواس سے نظر آتا ہے. کیونکہ فساد جب برپا ہوتا ہے تو جگہ جگہ آپ کو پتھر برستے نظر آئیں گے, گولیاں چلتی نظر آئے گی, آگ لگی نظر آئے گی, ہنگامہ نظر آئے گا, سڑک بلاک نظر آئے گا, اور اس طریقے سے دکانوں پر تالے نظر آئیں گے. تو فساد یہ از قبیل محسوسات ہے. اس لیے یہاں پر لا یشعرون کہا. اگر ان کے آنکھیں کام کرتی ہوتی, ہوا سے خمسہ اگر ان کے کام کرتے ہوتے تو ان کو اپنا فساد نظر آتا, لیکن ان کے تو ہوا سے خمسہ بھی کام نہیں کرتے ہیں. ہوا سے ظاہرہ جو حیوانات کے کام کرتے ہیں وہ بھی ان کے کام نہیں کرتے, نہ کر رہے, اس لیے ان کو اپنا فساد نظر نہیں آتا, بلکہ اپنے فساد کو کیا کہتے ہیں, صلاح کہتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب ان سے کہا گیا, یہاں سے اللہ تبارک و تعالی ان کے ایک اور قباحت کو بیان کرتے ہیں, چوتھی قباحت. اور چوتھی قباحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ان کے حماقت کو بھی بیان کرتے ہیں. چوتھی قباحت ان کی کیا تھی؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ, اور جب ان سے کہا گیا کہ ایمان لاؤ ایسا جیسا ایمان لائے ہیں لوگ, کما آمن الناس, تو یہ کاف تشبیہیہ بھی ہوتا ہے, کاف تعلیلیہ بھی ہوتا ہے. تو اگر کہیں تفسیر کے اندر آپ کو یہ معنی ملے اس وجہ سے کہ لوگ ایمان لے کر آئے ہیں, آپ بھی ایمان لے کر آئے, تو آپ سمجھے کہ یہاں پر مفسر نے کاف کو تعلیلیہ لیے ہے. اور اگر کہیں آپ کو یہ معنی تفسیر میں ملے کہ آپ ایسا ایمان لے کر آئے جس طریقے سے صحابہ کرام ایمان لے کر آئے تھے, تو پھر آپ یہ سمجھے کہ یہاں مفسر نے کاف کو تشبیہیہ لیے, کہ کاف تشبیہیہ ہے. تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ ایمان لے کر آئے جیسے لوگ ایمان لے کر آئے ہیں, الناس سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام, جیسے صحابہ کرام مثالی ایمان لے کر آئے ہیں, تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام کے ایمان پر اللہ ان سے راضی تھے. صحابہ کرام کا ایمان مثالی ایمان تھا. تب تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر جا بجا ان کے لیے اپنی رضا کا اعلان کیا, رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ. اور اس آیت سے ہمیں صحابہ کرام کی تقلید کا حکم بھی ملتا ہے کہ صحابہ کرام دین کی سند ہیں, اور صحابہ کرام معیار حق ہے اور صحابہ کرام کے تقلید ہم پر لازم ہے. اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ مبتدعین میں سب سے خطرناک دشمن اسلام کے روافض ہے. اس لیے کہ باقی جو مبتدعین ہیں, کسی نے ایک خرابی کو اٹھایا ہے, کسی نے دوسرے خرابی کو اٹھایا ہے, معاشرے کے اندر اس خرابی کو پھیلاتے ہیں اور معاشرے کو گندا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن یہ جو فرقہ ہے یہ اسلام کے جڑوں کو کاٹنے والا فرقہ ہے. کیونکہ صحابہ کرام دین کی سند ہے, صحابہ کرام معیار حق ہے. اب ظاہر ہے جب آپ ان پر طعن کریں گے, ان کو مجروح کریں گے, تو یہ دین کے جڑوں کو کاٹنے کی کوشش ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اب دنیا کفر نے بھی اپنے علاقوں کے اندر اسلامک سینٹر اور اسلامک مشن کے نام سے ادارے قائم کیے ہیں, اور وہاں پر انہوں نے باقاعدہ لوگوں کو بٹھایا ہے, اور روافض کی کتابوں سے وہ تمام باتیں جو انہوں نے صحابہ کرام کے اوپر طعن کیا ہے, اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کی زندگی کے اندر جو ایسے واقعات جو جس پر ان کو اعتراض کا موقع ملا ہے اور انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر اس کو ذکر کیا ہے, اسی ساری باتوں کو جمع کر کے اسے ایک نصاب بنایا ہے, اور وہی نصاب وہاں پڑھایا جاتا ہے, اور پھر وہ لوگوں کو پیدا کر کے دنیا میں بیچتے ہیں, اور وہاں پر جا کر پھر وہ لوگ یہی تبلیغ کرتے ہیں کہ صحابہ کرام ایسے تھے. میدان جنگ کے اندر پیغمبر کو چھوڑا اور نکل گئے, اور جمعی کا خطبہ چھوڑا جب قافلہ تجارتی آیا اور نکلے جو ہے نا سامانوں کے لیے, اس طریقے سے جو ہے نا باتوں کو اٹھا کر پھر وہ بیان کرتے ہیں تاکہ صحابہ کرام کسی طریقے سے مجروح ہو جائے, کمزور ہو جائے, اور امت مسلمہ کے دلوں کے اندر صحابہ کرام کے لیے جو محبت ہے اس میں کمی آ جائے. لیکن یہ ہے کہ اب تک یہ ساری کوششیں صدا بسہرا ناکام ہے, اور انشاءاللہ قیامت تک یہ تمام کی تمام کوششیں ناکام رہے گی. تو یہاں اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام کی تقلید کا حکم دیتے ہیں. آمنو کما آمن الناس, صحابہ معیار حق ہے, ایمان لائے جیسے صحابہ کرام ایمان لے کر آئے ہیں. تو جب ایمان میں تقلید کا حکم ہے تو اعمال کے اندر بطریق اولا تقلید کا کیا ہے حکم ہے کہ آپ صحابہ کرام کی تقلید کریں. قالوا انؤمن کما آمن الناس, انہوں نے کیا کہا؟ انؤمن کما آمن الناس, یہ حماقت دے کے دوسرے کے ہنر کو عیب اور اپنے عیب کو کیا سمجھتے تھے وہ ہنر. صحابہ کرام کا جو ہنر تھا, ان کا جو کمال تھا کہ مثالی ایمان لے کر آئے تھے اور اپنا سب کچھ دین اسلام پر انہوں نے نچھاور کیا تھا, یہ ان کا کمال تھا. تو یہ ان کے ہنر کو ان کے کمال کو عیب سمجھتے تھے اور اپنی گندے عقائد کو اور گندی زندگی کو کیا سمجھتے تھے کمال, اپنے عیب کو کمال سمجھتے تھے. یہ عقل کے کمزوری کی علامت ہے, ورنہ یہ ہے کہ جس آدمی کی عقل درست ہو تو اگر اس کے اندر کوئی خامی ہے تو وہ اپنی خامی کو خامی سمجھتا ہے اور اقرار کرتا ہے اپنے خامی کا کہ میرے اندر یہ خامی ہے, میرے اندر یہ کمزوری ہے, اگر عقل درست ہے. اور جس آدمی کی عقل خراب ہو جائے تو پھر وہ اپنے خامی کو کیا سمجھتا ہے, خوبی سمجھتا ہے, منافقت کو پھر وہ چالاکی سمجھتا ہے, جھوٹ کو جو ہے نا وہ سیاست سمجھتا ہے پھر. تو ان کا بھی یہ حال تھا, یہ ان کے حماقت ہے. کہنے لگے انؤمن کما آمن السفہاء, کیا ہم ایمان لے کر آئے ایسا ایمان جیسے یہ بے وقوف لے کر آئے ہیں؟ تو اگر یہ بات وہ عام مسلمانوں کے سامنے کہہ دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو پھر کافر منافق نہیں رہے، یہ تو کافر مجاہر ہو گئے. صحابہ کرام کو بے وقوف کہنے سے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے، تو پھر تو یہ منافق نہیں رہے بلکہ یہ کیا ہو گئے، کافر. تو پھر ان کو منافق کیسے کہا جاتا ہے؟ تو اس لیے ان کو منافق کہا جاتا ہے کہ یہ اعلان ان کا عام مسلمانوں کے سامنے نہیں تھا، اپنے قبیلے کے لوگوں کے سامنے، برادری کے لوگوں کے سامنے جو مسلمان تھے ان کے سامنے یہ کہتے تھے، یا وہ جو غریب مسکین مسلمان تھے، کوئی ان کے پاس ملازم ہے، کوئی ان کے باغات میں کام کرتا ہے، اس طریقے سے جو کمزور قسم کے مسلمان تھے، مسکین قسم کے مسلمان تھے، اکا دکا ان کے سامنے یہ بات کہتے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تھا، ایک کے سامنے کہے سو کے سامنے کہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو ان کے باتیں ڈھکی چھپی نہیں تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے وہ باتیں جو انہوں نے غریب مسلمانوں سے، کمزور مسلمانوں سے، مسکین مسلمانوں سے، یا اپنی برادری کے جو مسلمان تھے ان سے کہی تھی، تو وہ بات بھی اللہ پاک منظر عام پر لے کر آئے کہ انہوں نے کیا کہا، انو من کما آمن الصفہاء الا انہم ہم الصفہاء ولکن لا یعلمون. اس سے صحابہ کرام کا شان دیکھیے کہ صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے موقع نہیں دیا جواب دینے کا، آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا رب، تمہارے طرف سے جواب دوں. سمجھے نا؟ ایک موقع پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرماتے، ایک اور آدمی بھی تھے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا بلا کہہ رہے تھے اور وہ خاموش تھے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، اور بالآخر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تو حضرت تشریف لے گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حیران ہو گئے، اور پھر بعد میں جب حضرت کے پاس چلے گئے، حضرت سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ابوبکر جب آپ خاموش تھے تو فرشتہ آپ کی طرف سے جواب دے رہا تھا، جب آپ خاموش تھے تو فرشتہ آپ کی طرف سے جواب دے رہا تھا، اور میں اس منظر کو دیکھ رہا تھا، اس لیے مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی. لیکن جب آپ نے جواب دینا شروع کر دیا وہ فرشتہ اٹھ کے چلا گیا، اب دونوں برابر ہو گئے، اس لیے میں پھر یہاں سے اٹھا اور چلائی. تو اندازہ لگائیے صحابہ کرام کے مقام کا، مرتبے کا، کہ اللہ تبارک و تعالی خود صحابہ کرام کا دفاع کرتے ہیں. جنہوں نے صحابہ کرام کو بے وقوف کہا، اللہ تبارک و تعالی تاکید کے ساتھ ان کو بے وقوف کہتے ہیں. کتنا اونچا مقام ہے صحابہ کرام، کتنا اونچا مقام ہے. قالوا الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. میں نے کہا کہ اعلی حرف تنبیہ تحقیق کے لیے ہے، ان نے بھی تاکید کے لیے ہے، تو اب رد ہوگا بلیغ طریقے سے جب اعلی اور ان دونوں کیا ہو جائیں گے، جمع ہو جائیں گے، تو تحقیق بالتحقیق، تحقیق انهم هم السفهاء، یہ ہی بے وقوف ہے، یہ منافق ہی بے وقوف ہے. ولکن لا یعلمون، لیکن یہ اپنی حماقت کو نہیں جانتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی جہل مرکب کے اندر مبتلا ہے. جاہل بسیط تو اپنے جہل کو جانتا ہے، لیکن جاہل مرکب، جہل جب مرکب ہو جاتا ہے نا، ڈبل ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، جاہل اپنے جہل کو بھی نہیں جانتا. آکس کے نداند و نداند را نداند، در جہل مرکب ابد الدہر بماند. جانتا بھی نہیں ہے، اپنے نہ جاننے کو بھی نہیں جانتا، تو یہ جاہل مرکب ہے، اور یہ موت تک جو ہے نا یہ اپنے جہل کے اندر پڑا رہے گا. اس لیے کہ جب آدمی اپنی کمزوری کو جانتا ہے، جانتا ہو، اپنے جہل کو جانتا ہو، تو کسی وقت وہ کسی کے سامنے بیٹھ کر اصلاحی پروگرام اس سے لے سکتا ہے اور اس کی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے. لیکن جو آدمی اپنے جہل کو جہل نہ کہے اور اپنے جہل کو نہ پہچانے، تو اس کی اصلاح جو ہے نا یہ نہیں ہو سکتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اپنے نہ جاننے کو بھی نہیں جانتے ہیں, ولیکن لا یعلمون. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. یہاں سے اللہ تبارک و تعالی منافقین کے پانچویں قباحت کو بیان کرتے ہیں, اور یہ جو پانچویں قباحت ہے منافقین کی, یہ ان کے دو رخی تھی. اور بعض مفسرین نے اس آیت کے لیے یہ شان نزول بیان کیا ہے کہ عبداللہ ابن ابی جو رئیس و منافقین تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے اور صحابہ کرام کے پاس سے گزرے, یا صحابہ کرام جو ہے نا وہ ان کا سامنا ہوا, تو اس وقت اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آپ ذرا دیکھیں میری سیاست کو اور میری چالاکی کو کہ کس طریقے سے میں آپ کو ان کے شر سے جو ہے نا بچاتا ہوں اور ان کو آپ سے جو ہے نا دفع کرتا ہوں. اور جب قریب آئے تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا کہ سید و بنی تمیم, بنی تمیم کا سردار ہے, اور پھر کیا کہا شیخ الاسلام, شیخ الاسلام لقب کون دیتا ہے خلیفہ اول کو, عبداللہ ابن ابی دشمن لقب دیتا ہے شیخ الاسلام. لیکن یہاں سے آپ کچھ سمجھ گئے ہوں گے کہ صحابہ کرام القاب نہیں دیتے تھے اپنے ساتھیوں کو, القاب دینے کی عادت کس کی تھی؟ منافقین کی تھی اس زمانے میں بھی. تو کہا کہ شیخ الاسلام ثانی اسنین شیخ الاسلام ہے, اور غار میں حضرت کا ساتھی یار غار ہے. اور پھر کہا کہ البازل نفسہ و مالہ, جس نے اپنے نفس کو اور اسی طریقے سے اپنے مال کو خرچ کر ڈالا ہے علی الاسلام, دین اسلام کے اوپر, یہ وہ آدمی ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ میں لیا اور پھر جو ہے نا انہوں نے کہا کہ سید و بنی عادی بن کعب, اور پھر کہا کہ دین کے معاملے میں بہت زیادہ قوی مضبوط اور اس طریقے سے فہم اور فراست اور صاحب رائے ہونے میں بھی مثال, رائے کے موافق جو ہے نا قرآن مجید کی آیتیں اترتی ہیں. اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہاتھ میں لیا اور کہا کہ سید بنی ہاشم معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ختنی ہی, بنی ہاشم کا سردار حضرت کے علاوہ اور داماد بھی ہے اور اسی طریقے سے چچزاد بھائی بھی ہے. تو اس قسم کے کلمات اس نے کہے ان حضرات کے سامنے اور پھر نکلے تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, یہ پانچویں قباحت ہے. جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ, اور یہ ایک اور قباحت ہے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ, ایمان والوں سے ملتے ہیں تو دعوی ایمان کرتے ہیں, ایک قباحت ہے. دوسری قباحت یعنی چھٹی قباحت وہ یہ ہے کہ جب اپنے بڑوں کے ساتھ تنہائی میں ہو جاتے ہیں, خلو الى شیاطینہم, اپنے بڑوں کے ساتھ تنہائی میں ہو جاتے ہیں. شیاطین سے مراد کافر مجاہر مراد ہے, یا منافقین کے جو بڑے اور سردار تھے وہ مراد ہے. جب ان کے ساتھ تنہائی میں ہو جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون, جو جملہ اسمیہ ہے اور مؤکد جملہ اسمیہ ہے. اس لیے کہ یہ جو دعوت تھا یہ کس سے تھا؟ دل سے تھا. پہلا دعویٰ زبان سے تھا. اس لیے وہاں جملہ فعلیہ لائے ہیں اور یہاں جملہ اسمیہ لائے ہیں. دعوی ایمان کے لیے, دعوی ایمان کے اظہار کے لیے جملہ فعلیہ, اور دعوی کفر کے اظہار کے لیے جملہ اسمیہ, اور وہ بھی موقت. اس لیے کہ وہاں اقرار زبان سے تھا, یہاں اقرار دل سے تھا. اور وہاں پر چونکہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم ابھی ایمان لے کر آئے ہیں, اگر کوئی اعتراض کرے کہ آپ تو کافر رہے اور آپ کا کفر فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ ظاہر ہوا ہے, تو اس لیے جملہ فعلیہ لایا جو تجدد پر دلالت کرتا ہے کہ ہم تو ابھی ایمان لائے ہیں, تاکہ اگر کہیں کل پرسو ترسو ہمارا کفر کسی نے پکڑا ہو اور وہ سامنے لے کر آئے تو نجات کا راستہ جو ہے نا ہمارے لیے کھلا ہوگا کہ ہم تو ابھی ایمان لے کر آئے, اس کے بعد ہم ایمان لے کر آئے. تو یہاں وہاں جملہ فعلیہ اور یہاں جملہ اسمیہ لے کر آئے. قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون, تحقیق ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہاں تاکید کے ساتھ جملہ اسمیہ لائے گئے, انما نحن مستہزئون, اور بلکہ یہ ہے کہ آپ انما نحن مستہزئون اس کو پانچویں قباحت بنا لے, پانچویں قباحت اس کو بنا لے, اور وہ جو وَإِذَا خَلَوْا ہے اس کو پہلے کے ساتھ لگا کے رہنے دے, یہ چھٹی قباحت اس کو بنا لے, پانچویں نہیں چھٹی قباحت. انما نحن مستہزئون, ہم تو استہزاء کرنے والے ہیں ایمان والوں کے, مذاق اڑاتے ہیں. یعنی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ ہمارے ساتھ ہو تو پیارا آپ ان کے سامنے ایمان کیوں ظاہر کرتے ہو؟ تو جواب دے دیا استہزاء کے لیے, استہزاء کے لیے, سمجھے نا. اور باقی یہ ہے کہ اور بھی ان کے بہت سارے جو ہے نا اغراض و مقاصد تھے, مسلمان تاکہ مسلمانوں کے صفوں میں رہنے کا موقع ملے اور راز کے باتیں وہاں سے اٹھائے اور کافروں تک پہنچائے, اور اسی طریقے سے ہمارے جو اموال ہے اولاد ہے وہ بھی محفوظ ہو جائے, مال غنیمت اگر مسلمانوں کو ملے تو اس میں بھی ہمیں کچھ حصہ مل جائے. تے کافر, لیکن اس قسم کے اغراض و مقاصد کے لیے کیا کرتے تھے؟ اظہار ایمان کرتے تھے. میں نے کہا تھا کہ مکے میں کوئی منافق اعتقادی نہیں تھا, اس لیے کہ وہاں کفر غالب تھا ایمان کمزور تھا, تو نفاق عملی اختیار کرنے کی ضرورت نہیں تھی. وہاں کوئی منافق نہیں تھا, منافق اعتقادی نہیں تھا. منافق اعتقادی کہاں پیدا ہو گئے تھے؟ مدینہ میں پیدا ہو گئے تھے. اور مدینہ میں کیوں پیدا ہو گئے تھے؟ اس لیے کہ اسلام غالب تھا, کفر یہاں کیا ہو گیا؟ مغلوب ہو گیا. تو جن لوگوں کے دلوں کے اندر آگ بڑھ اٹھی تھی حضرت کے خلاف, صحابہ کرام کے خلاف, دین اسلام کے خلاف, اور کافر تھے, لیکن چونکہ یہاں مسلمان غالب تھے, اپنے باغات کو بچانا تھا, کاروبار کو بچانا تھا, جان مال عزت ابرو کو بچانا تھا, اور اس طریقے سے اموال غنیمت سے کچھ حصہ بھی لینا تھا, راز کی باتیں بھی یہاں سے اٹھانی تھی وہاں پہنچانی تھی, تو یہاں پر کچھ لوگ کیا بن گئے؟ منافق اعتقادی بن گئے. اس لیے مکی صورتوں کے اندر آپ کو منافق اعتقادی کا بیان نہیں ملے گا, مدنی صورتوں کے اندر آپ کو منافق اعتقادی کا بیان ملے گا, وہاں تھے نہیں. رد منکر تب ہوتا ہے کہ جب منکر پایا جاتا ہے نا, تو جہاں منکر نہیں ہوتا ہے وہاں رد منکر کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا, اللہ یستہزئ بہم, یہ ان کے استہزاء کا انجام اخروی ہے, اور اللہ تبارک و تعالی اکثر و بیشتر تو انجام دنیاوی کو پہلے ذکر کرتے ہیں، انجام اخروی کو بعد میں ذکر کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی انجام اخروی کو پہلے ذکر کرتے ہیں، انجام دنیاوی کو بعد میں ذکر کرتے ہیں. اللہ یستہزئ بہم، یہ جو جملہ ہے یہ از قبیلہ تجنیس ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک لفظ دوسرے لفظ کے جن سے ذکر کیا جاتا ہے لیکن معنی مراد وہ نہیں ہوتا، وہ معنی مراد نہیں ہوتا، سمجھے نا. تو اب یہاں پر اللہ یستہزئ بہم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کا مذاق اڑائیں گے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کو ان کے استہزاء کا جزا دیں گے، سزا دیں گے، بدلہ دیں گے، سمجھے نا. اللہ یجازیہم، اللہ تبارک و تعالی ان کو کیا دیں گے؟ جزا دیں گے، سزا دیں گے ان کے استہزاء کا. اور کہاں دیں گے؟ آخرت میں دیں گے، اگر یہ جامع اخروی ہے. اور وہ کس طریقے سے ہوگا؟ وہ اس طریقے سے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ پولیس رات کے اوپر جاتے وقت ایمان والوں کے پاس نوری ایمان ہوگا، تو یہ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ منافق ظاہر ہے تو اندھیرے میں ہوں گے، تو یہ کہیں گے کہ ذرا ٹھہریے، نقتبس من نورکم، تاکہ ہم بھی آپ کی روشنی میں ساتھ ساتھ چل سکے، آپ کے نور سے ہم بھی کچھ فائدہ اٹھا سکے، اس لیے آپ تھوڑا ذرا انتظار کیجئے ہمارا اور ہمیں بھی ساتھ لے جائیے. یا یہ ہے کہ اپنے نور میں سے کچھ حصہ ہمیں دیجئے. تو ایمان والے کیا جواب دیں گے؟ کہ واپس لوٹو، واپس چلے جاؤ، یہ روشنی آپ کو پولیس رات کے اوپر نہیں مل سکتی، ہم تو پیچھے سے لے کر آئے ہیں. اگر آپ کو یہ روشنی چاہیے تو آپ واپس جائیے اور پیچھے سے لے کر آئے اس روشنی کو، اور واپس جا نہیں سکیں گے، پیچھے سے کیسے لے کر آئیں گے؟ یہ روشنی تو آدمی دنیا سے اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے، تو دنیا کے طرف تو واپسی ہے نہیں، سمجھے نا. روشنی یہاں سے آپ نے بھیجی ہے اور وہ آپ کے آخرت کے اکاؤنٹ کے اندر جمع ہے، تو بینک کے اندر آپ کا اکاؤنٹ ہوتا ہے، اس میں آپ پہلے پیسہ جمع کرتے ہو، تو جب آپ وہاں جاتے ہو تو وہ آپ کا پیسہ نکال کے آپ کو دیتا ہے نا، پیسہ آپ کو وہاں ملتا ہے، بینک کے اندر ملتا ہے، لیکن یہ وہی پیسہ ہوتا ہے جو آپ نے اکاؤنٹ میں جمع کرا ہے. تو یہ روشنی آپ کو وہاں ملے گی، لیکن یہ وہ روشنی ہے جو دنیا سے آپ نے وہاں بھیجی، پھر آپ کو وہاں مل جائے گی. نورہم یسعی بین ایدیہم، ایمان والوں کے نور ایمان جو ہے نا وہ کیا ہوگا؟ ان کے آگے آگے ہوگا اور اسی کی روشنی کے اندر جو ہے نا وہ چلتے پھرتے ہوں گے اور یہ اندھیروں میں ہوں گے. تو اس طریقے سے جو ہے نا ان کو وہاں بدلے دیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے اس سزا کا وہاں کیا دیں گے؟ بدلے دیں گے، کہ گٹھاپ اندھیرے ان کو گھیر لیں گے، کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. ایمان والوں کو دیکھیں گے وہ روشنی میں جا رہے ہوں گے اور یہ چیخ چیخ کر جو ہے نا ان سے مدد لینے کے لیے آوازیں دیں گے ان کو، ذرا ٹھہریے، انتظار کیجئے، اپنے نور سے جو ہے نا ہمیں کچھ حصہ دیجئے تاکہ ہم اپنے روز آپ کے نور سے کچھ روشنی ساتھ لے لیں، اور اسی طریقے سے یہاں آپ کے نور میں ساتھ چلے. وہ کہیں گے کہ نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں یہاں نہیں ملے گا، ہم پیچھے سے لے کر آئے ہیں، تم بھی واپس پیچھے چلا جاؤ، وہاں سے جو ہے نہ لے کر آؤ. اس سے اور بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ آپ کسی سے کوئی چیز مانگے اور وہ نہ دے. دنیا کے اندر آپ جب کسی کے پاس جاتے ہو، کوئی چیز مانگتے ہو، امید لے کے جاتے ہو اور وہ انکار کرے، تو آدمی اتنا ذلیل ہوتا ہے، اتنا شرمندہ ہوتا ہے کہ واپس جانے کے قابل بھی نہیں رہتا. اللہ یصاد بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، یہ انجام دنیاوی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ ویمدہم، ڈیل دیے جو ہے نا چلے جاتے ہیں یہ لوگ، یعنی ان کو جو ہے نا ڈیل اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں دنیا کے اندر، فی طغیانہم ان کے سرکشیوں میں یا مہون سرگردان جو ہے نا پھرتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی ایک ہے آنکھ کی بینائی اور ایک ہے دل کی بینائی. اللہ تبارک و تعالی ان کے دل کی بینائی کو ختم کر دیتے ہیں. پھر یہ سرگردان جو ہے نا گھومتے رہتے ہیں اور پریشان گھومتے رہتے ہیں اور فیصلہ نہیں کر پاتے ہم کیا کریں. اور تقریباً تمام کے تمام منافقین کا یہ حال ہے. تو یہ بھی ایک سزا ہے, یہ بھی ایک سزا ہے, سمجھے نا. جب آدمی کو سمجھ نہ آتا ہو کہ اب میں نے کیا کرنا ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے. قرآن مجید کی دعوت بھی اس کے پاس آ چکی ہے اور کفر کا پروگرام بھی اس کے پاس موجود ہے. اب یہ پریشان ہے کہ میں کیا کروں, نہ اس کو قبول کر سکتا ہے نہ اس کو قبول کر سکتا ہے. فی الحال تو دل کے اندر کفر ہے لیکن اس میں چین سکون نہیں. تو یہ دنیاوی سزا ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا ثمرۂ نفاق. آیتیں ساری مربوط ہیں, میں جو بتا رہا ہوں نا آیتیں ساری مربوط ثمرۂ نفاق ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ, یہی ہے وہ لوگ جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اشترا, یہاں صنعت تضمین ہے. صنعت تضمین کا ایک تو بہت مشکل معنی ہے جو بزاوی کے اندر صحابہ کے طلبہ کو ہم بتاتے ہیں, لیکن آسان معنی میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. یعنی ایک لفظ ہے, اس کا ایک معنی ہے, بڑا معنی ہے, اور اس معنی کے دو تین چار اجزاء ہے. اس میں سے ایک جز لینا یہ سنادی تضمین ہے. ایک جز لینا یہ سنادی کیا ہے؟ تضمین ہے, سمجھے نا. تو اب ظاہر ہے آدمی کسی چیز کو خریدتا ہے تو جا کے اس کو دیکھتا ہے اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے, اور معلومات حاصل کرنے کے بعد وہ چیز جب پسند آتی ہے اس کو پسند کرتا ہے تو اس کے بعد پھر پیسہ دیتا ہے اور اس کو جو ہے نا گھر لے کے آتا ہے. تو اب یہ پسند کرنا اختارا, یہ جو اشترا ہے اس کا جو معنی ہے اس کے بہت سارے اجزاء ہیں, ان اجزاء میں سے ایک جز یہاں اختارا مراد ہے. یہ سنت تضمین ہے, یہ کیا ہے؟ تضمین ہے, سمجھے نا. ایک جز مراد دیا. تو اب یہاں پر اشترو کا معنی کیا ہے؟ اختارو, یعنی یہی ہے وہ لوگ جنہوں نے کیا کر لیا, اختیار کر لیا, پسند کر لیا ضلالت کو ہدایت کے بدلے میں. سمجھ گئے نا بات کو. اور دوسرا معنی آپ وہ بھی بیان کر سکتے ہو کہ خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں. تو آپ ظاہر ہے خرید و فروخت تو محسوسات کے اندر ہوتا ہے, اور ہدایت اور گمراہی تو معنویات کے قبیل سے ہے. تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ بطور تمثیل گمراہ ہدایت دے کے گمراہی لینے کے لیے لفظ اشترا کو استعمال کیا ہے, سمجھے نا. یعنی جانب مشبہ کے اندر کئی چیزیں ہیں, اس سے ایک ہیئت منتظا کی. مشبہ بھی کے اندر کئی چیزیں ہیں, اس سے ایک ہیئت منتظا کی. اور پھر یہاں کے جو کیا ہے ہیئت منتظا ہے اس کی تشبیہ دے دی اس ہیئت منتظا کے ساتھ, اور اس ہیئت منتظا کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے مشبہ بھی کے لیے وہ مشبہ کے لیے استعمال کی. تو یہاں پر بھی ہدایت ہے ضلالت ہے, اور اس طریقے سے آدمی ہدایت دیتا ہے اس کے بدلے میں کیا کرتا ہے, ضلالت لے لیتا ہے. بازار کے اندر آپ جاتے ہیں تو سامان کبھی کبھی لے جاتے ہیں, سامان دیتے ہیں اس کے بدلے میں سامان لیتے ہیں, پیسہ دیتے ہیں اس کے بدلے میں کیا کرتے ہیں. تو وہ جو بازار کے اندر سامان دے کے سامان لینا, پیسہ دے کے سامان لینا, وہ کیا ہے؟ مشبہ بھی ہی ہے. اور ہدایت دے کے ضلالت لینا یہ کیا ہے؟ مشبہ ہے. تو مشبہ بھی ہی کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ مشبہ کے لیے کیا کر دیا؟ استعمال کر دیا, اور کہا کہ اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ, ہدایت کے بدلے میں انہوں نے کیا کر لیا؟ گمراہی کو لے لیا. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہدایت تو ان کے پاس تھی نہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ ایک نوری فطرت ہے جس کے ساتھ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے, اور وہ صلاحیت اور وہ استعداد اور وہ نوری فطرت ہر آدمی کے پاس ہے. اور یا یہ ہے کہ وہ ہدایت ان کے پاس جو پہنچ گئی تھی, جس کا زبان سے یہ کیا انہوں نے کیا کیا تھا, اقرار کر لیا تھا, اور دل سے جو ہے نا اس کا اقرار, دل سے جو ہے نا اس کا انکار تھا, تو وہ امراد ہے. اور آگے جو ہے نا فمار بے حد تجارت, اب یہاں پر سود مند نہ ہوئی ان کی تجارت, فمار بے حد تجارت ہم سود مند نہ ہوئی ان کی تجارت, اس لیے کہ عمدہ لے کے گٹیا لینا یہ تو کیا ہے؟ خسارہ ہے, اور واضح اور سری جو ہے نا خسارہ ہے, جس کو ہر چھوٹا بڑا نہ سمجھ سمجھدار سب سمجھتے ہیں کہ یہ خسارہ ہے. عمدہ چیز دینا اور اس کے بدلے میں گٹیا لینا, کر دینا اس کے بدلے میں کوٹھا لینا, روشنی دینا اس کے بدلے میں اندھیرا لینا, یہ سودا خسارے کا ہے یا نہیں؟ خسارے کا ہے. اور اس خسارے کو کمزور عقل والے بھی جانتا ہے اور عقل مند بھی جانتا ہے, بڑا چھوٹا سب جانتے ہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فما ربحت تجارتہم, سود مند نہ ہوئی ان کی تجارت, خسارہ ہے. ایک عربی شاعر ہے, وہ اس کی بیوی بوڑھی ہو گئی, حسین جمیل لڑکی کو لے کر آیا تھا. ظاہر ہے جب شادی ہوتی ہے تو اس وقت تو بیوی حسین جمیل ہوتی ہے, تو اس وقت وہ حسین جمیل تھی اور شادی ہو گئی تھی. پھر عرصہ گزرتا ہے تو دانت گر جاتے ہیں, سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں, کم بھی ہو جاتے ہیں, اور اس طریقے سے چہرے پر جریا جو ہے نا وہ بن جاتی ہے, اور حسن جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ اڑنا شروع ہوتا ہے. تو بڑھاپے کے اندر ایک دن اس نے اپنی بیوی کو دیکھا, اور دیکھنے کے بعد پھر ایک شعر پڑھا, اخست بالجمت رأسا ازعرا وبالسنایا الواضحات دردرا وبالطویل العمر عمرا جیدرا کما اشتر المسلم اذا تنصر. بیوی سے کہتا ہے اخست بالجمت رأسا ازعرا, آپ نے گھنے بالوں کے بدلے میں کیا لے لیا؟ گنجا سر لے لیا. وَبِسْتُنَائِ الْوَازِحَاتِ الدُّرْدُرَا, اور چمکدار خوبصورت دانتوں کے بدلے میں آپ نے کیا لے لیا؟ مسوڑے لے لیے, یا نوکیلے دانت جو گس جاتے ہیں اور بہت سارا ایسا اس کا گر جاتا ہے, ایسے دانت آپ نے لے لیے. وَبِالطَّوِيلِ الْعُمْرِ عُمْرًا جَيْدَرَا, لمبی زندگی کے بدلے میں آپ نے یہ مختصر زندگی, بڑھاپا, ظاہر بڑھاپے میں تو کیا ہوتا ہے, ٹھانگے آدھی قبر میں اور آدھی قبر سے باہر, اور ہم قریب جو ہے نا وہ قبر کے اندر پہنچنے والا ہے, گرنے والا ہے, یہ آپ نے کون سا سودا کیا؟ گھنے بالوں کے بدلے میں گنجا سر لے لیا, سیاہ بالوں کے بدلے میں سفید بال, اور خوبصورت چمکدار دانتوں کے بدلے میں مسوڑے یا نوکیلے دانت, لمبی زندگی کے بدلے میں یہ بڑھاپے کی مختصر زندگی لے لی, اور کہا کہ یہ سودا تو ایسا خسارے کا سودا ہے, کما اشتر المسلم اذا تنصر, یہ سودا بالکل ایسے خسارے کا سودا ہے جس طرح ایک مسلمان جب نصرانی بنتا ہے اور اسلام دے کے نصرانیت لیتا ہے, اسلام دے کے کفر لیتا ہے, مرتد ہو جاتا ہے اور اسلام سے نکل کر دوسرے دین میں داخل ہوتا ہے, تو جس طریقے سے یہ سودا خسارے کا ہے اس طریقے سے آپ کا سودا بھی خسارے کا ہے. اور اس طرح اشارہ کر دے شعر کے اندر جبل غسانی کی طرف, جبل غسانی غسان کا ایک بادشاہ تھا اور یہ مسلمان ہو گیا تھا, تو آیا تھا اور پھر حج ادا کر رہے تھے, تو ایک فزاری دیہاتی اس سے آگے بڑھا تھا, ایک قول یہ ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ ایک فزاری دیہاتی کا پیر ان کے احرام کے کپڑے کے اوپر جو ہے نا وہ آیا تھا, اور اس کو غصہ آیا کہ میں بادشاہ ہوں یہ مجھ سے آگے کیسے بڑھا, یا یہ ہے کہ اس نے میرے کپڑے کے اوپر پیر کیسے رکھا, زوردار چماٹ اس نے اس کو مارا اور اس سے جو ہے نا اس کا ایک دانت ٹوٹ گیا. وہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور کہا کہ اس آدمی نے مجھے مارا ہے, میرا دانت ٹوٹ گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کو بلایا, اور یہ تو غسان کا بادشاہ تھا سلمان ہو گیا, بلایا اس کو, کہا کہ ام العفو و ام القصاص, یا تو معافی مانگو اور یا قصاص کے لیے تیار ہو جاؤ. تو وہ جو بادشاہ تھا وہ اپنے بادشاہی کے اوپر نظر ڈالتا تھا کہ میں تو بادشاہ تھا اور اب یہاں امیر المومنین کا فیصلہ یہ ہے کہ یا معافی مانگو اور یا قصاص کے لیے تیار ہو جاؤ. اس نے کہا کہ مجھے مہلت دو, اور پھر رات و رات جو ہے وہ نکلا اور نکل کر روم جا کر جو ہے نا پہنچ گیا, واپس نصرانی بن گیا. بعد میں اس کو پچھتاوا ہو گیا بہت زیادہ, اور انہوں نے ایک قصیدہ پڑھا ہے, تنصر تو بعد الحق عارن للتمتن, کہتے ہیں کہ حق ملنے کے بعد, اسلام میں داخل ہونے کے بعد میں ایک چماٹ کے عار کی وجہ سے واپس نصرانی بن گیا. وما کان فیہا لو صبرت ضرر, کہا کہ میں اگر صبر کرتا تو اس میں میرا کوئی نقصان نہیں تھا, بلکہ اس میں تو میرا فائدہ ہی فائدہ تھا. فیا لیت امی لم تلدنی ولیتنی صبرت علی القول الذی قالہ عمر, کہا کہ کاش میری ماں مجھے پیدا نہ کرتی. فیا لیت امی لم تلدنی, کاش میری ماں مجھے پیدا نہ کرتی. ولیتنی صبرت علی القول الذی قالہ عمر, کاش یا کاش میں صبر کرتا اس فیصلے کے اوپر جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میرے بارے میں کیا تھا, معافی مانگ لیتا یا یہ ہے کہ وہ قصاص مجھ سے لے لیتا, ایک چماٹ مجھے مارتا. اور پھر بعد میں جو ہے نا اس کے بارے میں آتا ہے کہ واپس وہ مشرب اسلام ہو گئے تھے اور اسلام میں داخل ہو گئے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی بھی فرماتے فما ربی حد تجارت ہوں وما کانو محتدین, وما کانو محتدین, استمرار ہے جملہ کے اندر, استمراری معنی کریں گے, اور ہمیشہ کے لیے جو ہے نا یہ ہدایت پانے والے نہیں تھے. وما کانو محتدین, مثلهم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب اللہ بنورهم, یہ اللہ تبارک و تعالی نے دو مثالیں بیان کی ہے منافقین کے حال کو واضح کرنے کے لیے, بلکہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مثالیں منافقین کے لیے بھی بن سکتی ہے اور یہ مثالیں کافروں کے لیے بھی بن سکتی ہے, کافر مجاہر کے لیے بن سکتی ہے, کیونکہ اس سے پہلے ذکر کافر مجاہر کا بھی آیا ہے اور منافق کا بھی آیا ہے, اور حقیقت کے اندر کفر کے اندر دونوں کیا ہے, شریک ہے. تو اس لیے یہ مثالیں دونوں کے لیے بن سکتی ہیں. قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی جا بجا مثالیں بیان کرتے ہیں, اور اسی طریقے سے حکما اپنی کتابوں کے اندر بھی بعض اہم مہم مسائل سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے آحضر صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بھی بعض اہم مسائل سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان محسوسات کی دنیا میں رہتا ہے اور محسوسات کو جلدی سمجھتا ہے اور معنوی چیزوں کو آسانی کے ساتھ نہیں سمجھ سکتا. تو جب معنوی چیزوں کو مثال کے ساتھ محسوس کی صورت میں بندے کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو آسانی کے ساتھ بندہ اس کو سمجھ لیتا ہے, اور اس طریقے سے بات جو ہے نا اس کے دماغ میں اور دل میں اتر جاتی ہے. تو اس فائدے کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالی بھی مثالیں بیان کرتے ہیں بعض مسائل کے وضاحت کے لیے, اور اسی طریقے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مثالیں بیان کی ہے. تو یہاں منافقین کے حقیقت حال کو واضح کرنے کے لیے, ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دو مثالیں بیان کی ہے. یا کافروں کے کافر جو کافر مجاہر تھے ان کے حالت کے وضاحت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دو مثالیں بیان کی ہے. دو مثالیں کیوں بیان کی ہیں؟ اس لیے کہ ممثل لہو دو ہے, کچا منافق پکا منافق, اس لیے دو مثالیں بیان کی ہیں. یا یہ ہے کہ دو مثالیں اس لیے بیان کی ہیں کہ ایک مثال ناری ہے اور دوسرا مثال جو ہے نا وہ مائی ہے. ایک مثال آگ کے ساتھ بیان کی ہے اور دوسرا مثال کس کے ساتھ بیان کی؟ پانی کے ساتھ, سمجھے نا. اور قرآن مجید کی تشبیہ جو ہے نا وہ بھی اکثر و بیشتر آگ اور پانی کے ساتھ دی جاتی ہے, اس لیے کہ آگ کے اندر فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے. فائدہ کیا ہے آگ کے اندر؟ کہ آگ آدمی کو جلا دیتی ہے, چیزوں کو جلا دیتی ہے, یہ فائدہ, یہ نقصان ہے. فائدہ یہ ہے کہ اس سے آپ اپنا کھانا بناتے ہیں اور چھ بن جاتی ہے ابھی آپ کے لیے, سمجھے نا. اور اسی طریقے سے آگ میں روشنی بھی ہے, تو فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے. اور اسی طریقے سے پانی کے اندر فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے. فائدہ پانی سے کیا ہوتا ہے؟ آپ پانی پیتے ہیں تو آپ کی پیاس بجھ جاتی ہے, زمینوں کو پانی دیتے ہیں تو غلے پیدا ہوتے ہیں, باغات کو پانی دیتے ہیں پل پیدا ہوتے ہیں, یہ فائدہ ہے پانی کا, سمجھے نا. زمین کی حیات کو اللہ پاک نے کس کے اوپر رکھا ہے؟ پانی کے اوپر رکھا ہے. اور نقصان بھی ہے کہ پانی جو ہے نا یہ کبھی کبھی سیلاب بن جاتا ہے, فصلوں کو تباہ کر دیتا ہے, اور طوفان بن جاتا ہے تو شہروں کو تباہ کر دیتا ہے. تو اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے. یعنی قرآن مجید کی دعوت جب آ جاتی ہے تو جو لوگ قرآن مجید کی دعوت کو قبول کرتے ہیں وہ اوپر چلے جاتے ہیں, اور جو لوگ قرآن مجید کی دعوت سے انکار کرتے ہیں تو وہ پکے ٹکے جہنمی ہو جاتے ہیں اور انسانیت کی لکیر سے نیچے چلے جاتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا, یہ پہلی مثال ہے پکے منافقین کے لیے, یہ مثال ہے اور ناری مثال ہے. آگ کے ساتھ یہ مثال اللہ بیان کرتے ہیں. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا, ان منافقین کی مثال یا ان کافروں کی مثال اس آدمی کی طرح ہے, استوقد نارا, جو آگ کو روشن کرے. جو کس کو روشن کرے؟ آگ کو روشن کرے. فلما اضواءت ما حوله, اضواءت متعدی بھی ہے, اضواءت لازم بھی ہے. اگر متعدی ہوگا تو پھر ترجمہ کریں گے جب آگ نے روشن کر دیا ماحول کو, اور جب یہ لازم ہوگا تو معنی کیا کریں گے, جب آگ روشن ہو گئی ماحول میں, ماحول میں آگ کیا ہو گئی, روشن ہو گئی. ذہب اللہ بنورہم, اور اس کے بعد پھر کیا ہو گئی, آگ بجھ گئی. ذہب اللہ بنورہم, ذہب زیدن لازم ہے, زید چلے گیا, لیکن جب آپ اس کو متعدی کریں گے تو کیا کریں گے, زید پر با کو داخل کریں گے. ذہب عمر بزیدن, عمر زید کو لے گیا, تو یہاں با کے ساتھ کیا کر دے, اس کو متعدی کر دیا. ذہب اللہ بنورہم, لے گئے اللہ تبارک و تعالی ان منافقین کے نور کو. جس طریقے سے آگ جلانے والے کے آگ جب بجھ جاتی ہے پیچھے وہ اندھیروں میں رہ جاتا ہے, تو اس لیے اسی طریقے سے منافقین کو جو نور ملا ہے ایمان کا, اسلام کا, اور بظاہر انہوں نے کیا کر لیا, اسی کو مطلب یہ ہے کہ اسی کو ظاہر کیا ایمان کو, اور اس کی وجہ سے ان کو کیا ہو رہا ہے, فائدہ ہو رہا ہے دنیا کے اندر. تو ایک دن آئے گا اللہ تبارک و تعالی ان کے نور کو لے جائیں گے, ان کے نور کو کیا کریں گے, سلب کریں گے. کس کے ساتھ, موت کے ساتھ. جب یہ مر جائیں گے تو یہ سارے فوائد کیا ہو جائیں گے, جو دعوی ایمان کی وجہ سے ان کو مل رہے تھے یہ ختم ہو جائیں گے. اور یا یہ ہے کہ ان کے جو حقیقت حال ہے, جب اللہ تبارک و تعالی ان کے حقیقت حال کو واضح کریں گے, ظاہر کریں گے, کس کے اوپر, آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, صحابہ کرام کے اوپر. اور یہی ہوا, اللہ پاک نے پھر کیا کر دیا, ظاہر کر دے ان کے حقیقت حال کو صحابہ کرام کے اوپر. اور یہی وجہ ہے عبداللہ ابن ابی جب مر گیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں, تو عمر رضی اللہ عنہ نے دامن سے پکڑ لیا کہ تو کافر ہیں, حالانکہ وہ دعوی ایمان کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا, لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت کو منع کر رہے ہیں کہ حضرت آپ ان کی نماز جنازہ کیوں پڑھاتے ہیں, تو کافر ہے. اس لیے کہ ان کے حقیقت حال کو اللہ نے کیا کر دیا تھا, ظاہر کر دیا تھا. تو وہ نور جو ہے نا وہ کیا ہو جائے گا, وہ کیا ہوگی, ختم ہوگی. لے گئے اللہ تبارک و تعالی ان کے نور کو, یعنی موت کے ساتھ. آگے پھر ان کے لیے کیا ہے, گٹھاپن دے رہے ہیں, یا ان کے حقیقت حال کے ظاہر ہونے کے ساتھ پھر جو ہے نا مسلمان ان کو حقارت اور ذلت کی نظر سے دیکھیں گے, اور وہی معاملہ جو ہے ان کے ساتھ روا رکھیں گے. ذرا اس کو ہلاؤ, ساتھی کو ہلاؤ, ذرا جا وضو کرو بھائی. اچھا, فلما ازوا, کہاں چلے گئے, فی ظلم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. یہ جملہ موکدہ ہے, چھوڑا ان کو گٹھاپ اندھیروں میں, ایسے اندھیرے کہ اس میں کہ ان اندھیروں میں ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا, کچھ بھی نظر نہیں آئے. لا یبصرون, ظلمات ہے, اندھیرے پہ اندھیرا, اور ایسے گٹھاپ اندھیرے ہیں کہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا, اس میں اللہ ان کو چھوڑ دیں گے. اللہ نے چھوڑ دیں گے, سمجھے نا, جس طریقے سے آگ جلنے کے ساتھ آس پاس روشن ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد جب آگ بچ جاتی ہے روشنی پیدا ہونے کے بعد, تو آدمی کے آنکھوں کے سامنے اندھیرا ڈبل ہو جاتا ہے. آگ کی روشنی سے پہلے اندھیرا اتنا گٹاپ نہیں ہوتا, لیکن آگ بجھنے کے بعد اندھیرا کیا ہو جاتا ہے, گٹاپ ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے موت کے ساتھ آگے ان کے لیے کیا ہے, گٹاپ اندھیرے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کو ان اندھیروں میں کیا کریں گے, پھر پہنچائیں گے, اور ان اندھیروں کے اندر پھر یہ پڑے رہیں گے, کچھ بھی نظر نہیں آئے گا ان کو. اور پھر جو ہے نا ایمان والوں کو جب دیکھیں گے ایمان کی روشنی میں, چلتے ہوئے چیخے ماریں گے کہ ذرا ہمیں تھوڑی سی روشنی دے دے اور ہمارا انتظار ٹھہریے تاکہ ہم آپ سے کچھ روشنی لے لیں. وہ ملامت کریں گے کہ یہ روشنی یہاں نہیں مل سکتی ہے, پیچھے سے لے کر آئے ہیں, پیچھے چلے جاؤ. سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون. یہاں مبتدا محذوف ہے, ہم سمن, ہم بکمن, ہم عمیون فہم لا یرجعون. یہ بہرے گنگے اندھے ہیں, یعنی علم حاصل کرنے کے راستے تین ہیں, زبان ہے, کان ہے, آنکھیں ہیں. آنکھوں سے آدمی کتاب دیکھتا ہے, زبان سے استاد سے سبق لیتا ہے, اور پھر کانوں سے استاد سے سبق لیتا ہے, اور زبان سے پھر کیا کرتا ہے, اس کو یاد کرتا ہے اور اس طریقے سے تکرار کرتا ہے, پھر آگے کیا کرتا ہے, پڑھاتا رہتا ہے. تو علم اور ہدایت حاصل کرنے کے تینوں راستوں کو اللہ نے کیا کر دیا, سلب کر لیا. بظاہر تو کان سننے والے ہیں اور آنکھیں دیکھنے والی ہے, زبان بولنے والی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس سے حق سننے کی صلاحیت, حق دیکھنے کی صلاحیت, اور اسی طریقے سے حق بیان کرنے کی صلاحیت کو اللہ نے کیا کر لیا, سلب کر لیا. تو اب ظاہر ہے کان جس مقصد کے لیے دیا گیا ہے, اگر مقصد میں استعمال نہیں ہوتا تو ناکارہ ہے. زبان کس جس مقصد کے لیے دی گئی ہے اس میں استعمال نہیں ہوتی تو ناکارہ ہے, اور کان جس آنکھیں جس مقصد کے لیے دی گئی ہے اگر اس مقصد میں وہ استعمال نہیں ہوتی ہے تو کیا ہے, ناکارہ ہے. اور یا یہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو حق سے دنیا کے اندر اندھا گنگا بہرا بنایا تھا, بطور سزا اللہ تبارک و تعالی آخرت کے اندر ان کو اندھا گنگا بہرا بنائیں گے, جس طریقے سے دوسری آیت کے اندر اس کی تصریح ہے, صراحت ہے. وہم لا یرجعون, اب یہ کفر سے واپس لوٹ کر نہیں آتے. شاعر کہتا ہے سمن اذا سمعوا خیرا ذکرت به وان ذکرت بسوئن عندهم ازینو. اپنے مخالفین کے بارے میں کہتا ہے وہ یہ لوگ کیا ہو جاتے ہیں, بہرے بن جاتے ہیں جب میرا تذکرہ خیر کے ساتھ کیا جاتا ہے, اور پھر شنوائی بن جاتے ہیں جب میرا تذکرہ شر کے ساتھ کیا جاتا ہے. یعنی اپنے آپ کو گنگا بناتے ہیں. تو جو آدمی گنگا نہ ہو اپنے آپ کو گنگا بنائے, اندھا نہ ہو اپنے آپ کو اندھا بنائے, اور بہرا نہ ہو اپنے آپ کو کیا بنائے, بہرا بنائے, تو اس کو سمن بکمن عمیون کلام عرب کے اندر کہا جاتا ہے. اور تائید کیا ہے, شاعر کا شعر ہے, سمن اذا سمعوا خیرا ذکرت به وان ذکرت بسوء عندهم ازنوا. میرا تذکرہ جب ان کے سامنے خیر کے ساتھ کیا جاتا ہے اس وقت یہ بہرے بن جاتے ہیں, اور جب سر کی شر کے ساتھ کیا جاتا ہے تو پھر اس وقت یہ شنوائی نہیں, کان دو کے بجائے چار ہو جاتے ہیں. آپ بھی جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں, آپ کے مخالف بھی ہے موافق بھی ہے, آپ کے نظریے کے لوگ بھی ہے آپ کے نظریے کے خلاف لوگ بھی ہے, تو مخالفین کی باتیں آپ تک پہنچتی ہیں تو آپ کیا بن جاتے ہو, بہرے بن جاتے ہیں. اپنے لوگوں کے باتیں پہنچ جاتی ہیں تو آپ کیا کرتے ہو, شنوائی بن جاتے ہو. اس لیے کہ غیر کے باتوں سے دلچسپی نہیں ہے, اپنی باتوں سے کیا, اپنے لوگوں کی باتوں سے کیا ہے, محبت اور دلچسپی ہے. تو وہاں آدمی بہرا بنتا ہے یا کیا بن جاتا ہے, شنوائی بن جاتا ہے. تو ہوتا ہے یہ سب. اور اگر یہ کافر کے لیے ہو تو اللہ تبارک و تعالی نے جب پیغمبر کو بھیجا اور مکہ کے اندر اس نے ایمان کے چراغ کو جلایا اور ایمان کی روشنی جو ہے نا وہ آ گئی مکے کے اندر، لوگوں نے قدردانی نہیں کی، فائدہ نہیں اٹھایا اس سے، تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ روشنی جو مکے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بھیجی تھی ان سے اس روشنی کو اللہ لے گئے، کہاں لے گئے، مدینہ لے گئے مکے والوں سے، ضاب اللہ بنورے، اور پھر مکے والے پیچھے اندھیروں میں رہ گئے، وہ طرح کا ہم فی ظلمات اللہ یبصرون، اس طریقے سے مثال کافروں کے لیے بھی یہ بن سکتا ہے. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یہ دوسری مثال ہے اور یہ مائی مثال ہے اور یہ کچے منافقین کے لیے ہے، او تنوی کے لیے بھی ہے، نحات کہتے ہیں کہ او بمانا وہ کی بھی ہے، سمجھے نا، تو وہ او اگر بمانا وہ کے ہو مطلب یہ ہے کہ آپ منافقین کی حقیقت حال واضح ظاہر کرنے کے لیے دونوں مثالوں کو بیان کرے، وہ بھی بیان کرے یہ بھی بیان کرے، وہ کچے منافقین کے لیے، پکے منافقین کے لیے ہے اور دوسری مثال کچے منافقین کے لیے ہے، وہ ناری مثال ہے اور یہ کیا ہے مائی مثال ہے، دونوں بیان کرے. اور اگر او تنوی کے لیے ہو تو پھر مطلب یہ ہے کہ یا وہ مثال بیان کرے یا یہ مثال بیان کرے، یعنی ان کی حقیقت حال سمجھنے کے لیے دونوں مثالیں کافی ہیں، وہ بیان کرے یا یہ بیان کرے یا دونوں بیان کرے، آپ کی مرضی. او کصیب من السماء فیہ ظلمات، یا ان کی مثال بحسب المضاف ہے تو پھر کیا کہیں گے، کا اصحاب صیب، بارش والوں کی طرح ہے، یا ان کی مثال کس کی طرح ہے، بارش والوں کی طرح ہے. من السماء، اب ظاہر ہے بارش تو ہوتی ہے آسمان سے، تو پھر من السماء کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو کلام عرب کے اندر من السماء اس قسم کے الفاظ کا مقصد کیا ہوتا ہے، تمکین ہوتا ہے، تمکین یعنی بات کو دل کے اندر بٹھانا، اس کے لیے اس لیے جو ہے نا اس قسم کے الفاظ جو ہے نا وہ لائے جاتے ہیں تمکین کے لیے من السماء، تاکہ یہ بات اچھے طریقے سے آپ کے دل میں جو ہے نا بیٹھ جائے. یہ مثال کہ وہ بارش کے جو کہاں سے برستی ہے، آسمانوں سے، فیہ ظلمات ورعد وبرق، اور اس بارش کے اندر کیا ہوتے ہیں، اندھیرے بھی ہوتے ہیں، ورعد گرج ہوتا ہے، وبرق بجلیاں ہوتی ہیں، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، تو جو آدمی ایسے بارش کے اندر گرا ہوا ہو، یعنی رات ہے اندھیری رات ہے پھر بارش کا اندھیرا بھی ہے اور بارش موسلادار ہے، بارش کے اندر گرج بھی ہے، بارش کے اندر چمک بھی ہے، اور جب یہ تمام چیزیں جمع ہو جاتی ہے تو ایک خوفناک ماحول پیدا ہوتا ہے، آدمی خوف اور ڈر کا کیا ہوتا ہے، شکار ہوتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، اپنی انگلیاں ڈالتا ہے اپنے کانوں کے سوراخوں میں، تو ظاہر ہے انگلیاں تو نہیں ڈالی جاتی، انگلیوں کے جو رؤوس ہے رؤوس الارامل یہ ڈالے جاتے ہیں، لیکن یہ اصابع کو استعمال کیا مبالغے کے لیے، مطلب یہ ہے کہ انگلی اندر نہیں جا سکتی، اگر انگلی اندر جاتی ہوتی تو پوری انگلی کو ڈال دیتے ہیں، خوف کا یہ عالم ہوتا ہے، خوف کا یہ عالم ہوتا ہے ایسی رات میں. تو اپنے خوف کو کم کرنے کے لیے، ہلاکت سے جو ہے نا اپنے آپ کو بچانے کے لیے بندہ ایسا کرتا ہے بارش والا، لیکن اس سے خوف کم نہیں ہوتا اور آدمی ہلاکت سے بچتا نہیں بچتا. یجعلون اصابعہم فی آذانہم، ڈالتے ہیں اپنے انگلیوں کو اپنے کانوں میں، من الصواعق، کڑکوں سے، کڑکوں کی وجہ سے، حضر الموت، اور یہ جو فعل معلل ہے اس فعل معلل کے لیے یہ علت بیان کرتے ہیں، موت کے خوف سے، یعنی فعل معلل ہے. کان میں انگلی کیوں ڈالتے ہیں؟ من السوائق. کس کی وجہ سے ڈالتے ہیں؟ سوائق کی وجہ سے. وہ جو سخت آوازیں ہیں اور خوفناک آوازیں ہیں ان سے بچنے کے لیے اپنے کانوں میں جو ہے انگلی ڈال دیں. تو فعل معلل ہے. اب آگے اسی فعل معلل کے لیے اللہ علت بیان کرتے ہیں حضر الموت. اس فعل معلل کے لیے کیا ہے علت؟ موت کے خوف سے. واللہ محیط بالکافرین. اب یہ جملہ معترضہ ہے. جملہ معترضہ ہے اور جملہ معترضہ کے اندر اس میں مظہر کو ذکر کیا ہے مضمر کی جگہ. وہ محیط بالکافرین کہہ سکتے تھے لیکن ایسا نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ واللہ محیط بالکافرین تقبیح منافقین کے لیے. واللہ محیط بالکافرین جملہ معترضہ ہے اور اس میں مظہر یہاں رکھا گیا ہے مضمر کی جگہ پر. مقصد کیا ہے؟ کافر اور منافقین کی قباحت میں مبالغہ کرنا ہے اور اہتمام کے ساتھ بیان کر. یکاد البرق یخطف ابصارہم. اچھا تو یہ حال کس کا ہے؟ منافق کا ہے. یہ حال کس کا ہے؟ منافق کا ہے. جب ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اور قرآن مجید کے اندر وعد بھی ہے وعید بھی ہے بشارتیں ہیں ڈراوے ہیں تو یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ کان میں انگلیاں ڈالتا ہے. لیکن اس سے یہ بچے گا نہیں ان وعیدوں سے جو وعید قرآن مجید بیان کرتا ہے. جس طریقے سے بارش کے رات میں آدمی اگر اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالے تو یہ آسمانی بجلی سے بچ نہیں سکتا. یہ صرف اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے قرآن مجید کی جو وعیدیں ہیں اور جو سزائے اللہ تبارک و تعالی نے انکار پر قرآن مجید کے اندر بیان کیے ہیں تو یہ اب ان سے بچنے کے لیے اپنے کانوں کو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس سے یہ بچیں گے نہیں. یکاد البرق یخطف ابصارہم قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی نگاہوں کو. کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا. جب بجلی چمکتی ہے تو یہ فوراً جو ہے نا آگے بڑھتے ہیں اور جب بجلی بند ہو جاتی ہے پھر یہ کھڑے ہو جاتے ہیں. آگے بڑھنے کے لیے کلما اس لیے کہ اس میں دلچسپی ہے. کھڑے ہونے میں تو دلچسپی نہیں مجبوری ہے اس لیے وہاں پر جو ہے نا کلما کو ذکر نہیں کیا بلکہ کس کو ذکر کیا؟ اذا کو ذکر کیا. جب بھی بجلی چمکتی فوراً آگے بڑھتے ہیں اور جب بجلی بند ہو جاتی ہے پھر پریشان کھڑے ہوتے ہیں. تو بالکل یہ حال منافقین کا ہے. مسلمانوں کے اوپر اچھے حالات آتے ہیں تو فوراً پہنچ جاتے ہیں ساتھ بیٹھ جاتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور جب مسلمانوں کے اوپر برا وقت آتا تھا تو فوراً جو ہے نا یہ میدان کے طرف جاتے وقت بھی بھاگ جاتے ہیں تو سامنے بالکل موت ہے. کون بے وقوف ہے کہ اس موت کے منہ میں اپنے آپ کو جو ہے نا ڈالے گا؟ شیر کے منہ میں کون ہاتھ ڈالے گا؟ تو سامنے موت یقینی ہے بھاگ جاتے تھے. کتنے جو ہے نا جہادی اسفار ہے جس سے منافقین بھاگ کر واپس آئے. مدینہ کے اندر بھی مسلمانوں کی ہمت توڑنے کے لیے اور ہمت کو کم کرنے کے لیے جو ہے نا یہ باتیں کیا کرتے تھے. تکلیف کی گھڑی میں زحمت کے حالات میں پیچھے ہٹتے تھے اور راحت کے حالات میں اور اس طریقے سے فتوحات کے سفروں کے یعنی کے وقت یا جہاں یقینی ہوتا تھا کہ یہاں مالی غنیمت بہت زیادہ ملے گی تو پھر جو ہے نا ساتھ جانے کا اعلان کر دیتے. یہ ان کا حال تھا. ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم. زجر ہے یعنی انہوں نے اپنے آپ کو اندھا گنگا بہرا بنایا تھا حق سننے سے، حق دیکھنے سے، حق بیان کرنے سے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو سچ مچ میں ان کے ان تمام قوتوں کو کیا کرتے، عکارت کرتے، بینائی کو ختم کرتے، سماعت کو ختم کرتے، اور اس طریقے سے جو ہے نا قوت گویائی کو کیا کرتے، اور حقیقت کے اندر ان کو اندھا گنگا بہرا بنا دیتے۔ لیکن دین ہے اللہ کی طرف سے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کے لیے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں، سمجھے نا۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے قدرت تو اتنی کامل ہے کہ آنکھوں کے دیکھنے کی طاقت، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت ہے تو یہ طاقت اللہ ہاتھوں میں بھی رکھ سکتے ہیں، بولنے کی طاقت اللہ پاک دوسرے اعضاء کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں، سننے کی طاقت اللہ تبارک و تعالی دوسرے اعضاء کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں، اور مثالیں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے پتھروں کے اندر بولنے کی طاقت رکھی دیکھنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بمکہ تھا حجرن کان یسلم علیہ لیالی بعثتو، جب مجھے نئی نئی نبوت ملی تھی تو یہاں مکہ کے میں ایک پتھر ہے، جب میں وہاں سے گزرتا تھا وہ پتھر جب مجھے دیکھتا تھا تو مجھے سلام کیا کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پتھر دیکھتا تھا حضرت کو اور پھر جو ہے نا سلام کرتا تھا، حالانکہ اس کے پاس آنکھیں نہیں تھی اور اس کے پاس جو ہے نا وہ زبان نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بولنے کی طاقت ان کو دے دی۔ اور حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت کے ساتھ جب نکلتا تھا تو جس پہاڑ سے، جس گھاٹی سے، جس درخت سے ہم گزرتے تھے تو وہ سلام کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی پتھروں کے اندر بھی یہ طاقت رکھ سکتے ہیں، درختوں میں یہ طاقت رکھ سکتے ہیں، تو اس قدر جو ہے نا اس کی قدرت کامل ہے۔ تو جو طاقت اللہ پاک نے ہمارے حواس کے اندر رکھی ہے، اس طاقت کو سلب کرنا، اس کو ختم کرنا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ خلاصے کے اندر میں نے بتایا تھا کہ تمہید میں اللہ تبارک و تعالی فرق ثلاثہ کا تذکرہ فرمائیں گے، اور وہ تذکرہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ ایمان والوں کا تذکرہ بھی آ گیا اور کافر مجاہر کا تذکرہ بھی آ گیا، منافقین کا تفصیل کے ساتھ اور ان کے قواہتیں جو ہے نا وہ بیان کی گئی، یہ تذکرہ بھی آ گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی سب سے اجتماعی، جس کو کیا کہتے ہیں، خطاب عام، اب خطاب عام اللہ تبارک و تعالی فرماتے اور سب سے اللہ پاک خطاب فرماتے۔ یہ خطاب یہود سے بھی ہے، یہ خطاب نصارہ سے بھی ہے، یہ خطاب مومنین سے بھی ہے، یہ خطاب مشرکین سے بھی ہے، اور یہ خطاب منافقین سے بھی، سب سے یہ خطاب ہے۔ قرآن مجید خطاب کافر سے کرتا ہے اور مومن سے بھی کرتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ کافر سے جب خطاب کرتا ہے تو خطاب کا مطلب کیا ہوتا ہے، کافر کے باطل عقیدے کا رد اور اس کے باطل اعمال کا رد، اور صحیح عقیدے کے طرف، صحیح اعمال کے طرف، اور اسی طریقے سے راہ نجات کے طرف اور ہدایت کے طرف، صراط مستقیم کی طرف دعوت دیتا ہے کہ ایمان لے کر آئے، سمجھے نا۔ ان تمام چیزوں سے عبارت کیا، ایمان ہے، ایمان کی طرف دعوت دیتا ہے۔ باطل عقیدے اور عمل کا رد، ایمان کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اور مومن سے جب قرآن مجید خطاب کرتا ہے تو مومن کے رفع درجات کے لیے، مومن کے مقام اور مرتبے کو بلند کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی احکامات دیتے، یہ کرے، یہ کرے، یہ کرے، یہ کرے۔ ایمان تو لے کر آئے، اب اٹھانا ہے اس کو، سمجھے نا۔ ہمیشہ کے لیے تو ایک گریڈ میں نہیں رہے گا, گریڈ کو بڑھانا ہے تو اس کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دیتے ہیں, احکامات دیتے ہیں, یہ کرے یہ کرے یہ کرے. تو اب یہاں پر سب سے خطاب ہے اور یہ دعوی صورت ہے توحید باری تعالیٰ, اور اس پر جو ہے نا دلائل ہے. یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم, یہ دلیل عقلی ہے, پانچ امور پر مشتمل ہے. لوگو یا ایوہ الناس, لوگو اعبدوا ربکم, یا ناس سے انسان مراد ہے, اور ناس سے مراد کبھی کبھی کیا مراد ہوتا ہے, کامل انسان مراد ہوتا ہے. آمنو کما آمن الناس, وہ مراد کیا ہے, کامل انسان. جیسے کہ انسانیت میں جو لوگ کاملین ہیں صحابہ کرام, وہ ایمان لے کر آئے ہیں, آپ بھی اس طریقے سے ایمان لے کر آئے, تو وہاں کامل انسان مراد ہوگا. اور یہاں پر یا ایوہ الناس سے مراد کیا ہوگا, مطلق انسان, مطلق انسان, سمجھے نا. تو انسان سے کبھی کامل انسان مراد ہوتا ہے اور کبھی مطلق انسان مراد ہوتا ہے. موقع محل سیاق سباق کے دیوار سے آپ مانا کیا کریں گے, متعین کرے. دیار ان کنہ بہا نحب مزارہا اذا الناس ناس والزمان زمان. شاعر کہتا ہے کہ وہ بستیاں, وہ گاؤں اور وہ علاقے جہاں ہم پیدا ہو گئے, بچپنا گزرا, جوان ہو گئے, تو دل تو بہت چاہتا ہے کہ اپنے علاقوں میں واپس جائے, گھومے پھرے اور بچپن کے ساتھیوں کے ساتھ ملاقاتیں ہو, لنگوٹوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے, تو دل تو چاہتا ہے, اور کسی زمانے میں تو بہت چاہتا تھا دل. لیکن کب چاہتا تھا, جب لوگ لوگ تھے اور زمانہ زمانہ تھا, سمجھے نا, یعنی جب کامل قسم کے لوگ موجود تھے علاقے کے اندر, ہم جاتے تھے تو وہ ہمیں عزت دیتے تھے اور وہ ہمیں جانتے تھے, ہم ان کو جانتے تھے. جب وہ لوگ موجود تھے تو ہم جاتے تھے, دل بہت چاہتا تھا, اور زمانہ باکمال تھا. اب وہ زمانہ بھی نہیں رہا, وہ لوگ بھی نہیں رہے, تو اس لیے ہم نے کیا کر دیا, جانا بند کر دیا. مطلق لوگ رہا, یہ مراد ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, یہ دعویٰ ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, یہ دعویٰ ہے. لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو, لوگو اللہ کی عبادت کرو. آگے اس دعوی کے اوپر جو دلیل ہے, الذی خلقکم والذین من قبلکم. اچھا, یہ بات ذہن میں رکھے کہ یہاں اعبدو حکم بھی ہے, دعویٰ ہے, حکم ہے, اور حکم مرتب کس کے اوپر ہے, رب کے اوپر ہے, رب صفت ہے. عبادت کرو, کس کی عبادت کرو, رب کی عبادت کرو, یعنی اس ذات کی عبادت کرو جو تمہاری تربیت کر رہا ہے پیدا کرنے کے بعد, اس نے تمہیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد وہ تمہاری تربیت کر رہا ہے, تمہارا غذا تمہیں پہنچا رہا ہے, ہوا تمہیں پہنچا رہا ہے, اور تمہارے جو ہے نا جسم کے نظام کو اس نے روا دوا رکھا ہے. یہ تربیت ہے نا, یہ تربیت ہے. ایک میدہ اگر آپ کا خراب ہو جائے, دنیا کی ساری نعمتیں آپ کے پاس ہے, آپ کے لیے بیکار, سمجھے نا. جسم کے اندر ایک ایسا پرزا کہ جس کا صحیح طریقے سے ڈاکٹر کو بھی پتہ نہیں ہوتا, وہ خراب ہو جاتا ہے اور آپ اسکین کراتے ہو, ایم آر آئی کراتے ہو, بیماری نہیں پکڑی جاتی ہے, تکلیف ہے آپ کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماری تو ہے نا, آپ کے جو تکلیف ہے وہ تکلیف بتا دی کہ جسم کے اندر بیماری ہے. لیکن ڈاکٹر اور اس وقت جو مشینری اب تک ایجاد ہوئی ہے, وہ مشینری اس بیماری کو نہیں پکڑتی, نہیں پکڑ سکتی. تو اتنا چھوٹا معمولی پرزہ جو ہے نا کہیں خراب ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے تکلیف ہے, لیکن اس کو پکڑ نہیں جاتا. تو تو جو بڑے بڑے پرزے ہیں اگر یہ خراب ہو جائے تو پھر اس وقت آدمی کی کیا حالت ہوتی ہے. یہ سب تربیت میں آتا ہے. اس نظام کو بھی اللہ نے روا دوا رکھا ہے, باہر کے نظام کو بھی اللہ پاک نے روا دوا رکھا ہے. دکانیں کھل جاتی ہیں, منڈیاں جو ہے نا آباد ہے, بارشیں برستی ہیں, غلے اگتے ہیں, پل پیدا ہوتے ہیں. یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ تربیت کا حصہ ہے. اور آپ کا اندرونی نظام جو ہے یہ بھی تربیت کا حصہ ہے. تو اس رب کے عبادت کرو جو, اس ذات کے عبادت کرو جو تمہارا کیا ہے؟ رب ہے, رب. اور پھر آگے رب کی صفات ہے, الذی خلقکم, دلیل عقلی انفسی میں نے بتایا تھا. الذی خلقکم یا استدلال انسان کے ذات سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کس کے اوپر؟ اپنی وحدانیت کے اوپر. تو یہ دلیل انفسی ہے. باہر سے استدلال کرے تو دلیل افاقی ہے, اور انسان کے جسم سے استدلال کرے تو یہ کیا ہے؟ دلیل انفسی ہے. الذی خلقکم, وہ رب جس نے تمہیں پیدا کر دیا, دلیل عقلی انفسی. والذین من قبلکم, اور جس نے تم سے پہلے تمہارے آبا و اجداد کو پیدا کیا. اور صرف آبا و اجداد نہیں ہے بلکہ اس سے جو ہے نا کیا ہے, وہ تمام چیزیں بھی مراد لے سکتے ہیں جو ہم سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا. لعلکم تتقون, اللہ کی عبادت کیوں کرو؟ اللہ کی عبادت کیوں کرو؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم دوزخ سے بچو. اس لیے اللہ کی بندگی اختیار کرو, اللہ کی عبادت کرو, اور ایمان اسلام قبول کرو. الذی جعل لکم الارض فراشا, دلیل عقلی افاقی ہے, دلیل عقلی افاقی ہے. وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو بستر بنا دیا, آسمان کو چھت بنا دیا. یعنی مختصر الفاظ میں کیا کہیں گے؟ وہ رب جس نے تمہارے رہائش کا انتظام کر دیا, رہائش کا انتظام کر دیا. اگر آپ کے پاس اپنا گھر نہیں ہے تو اللہ کا بنایا وہ گھر تو آپ کے پاس ہے, کہیں پر بھی سہارا میں ڈیرا ڈال دو. زمین آپ کا فرش ہے, آسمان آپ کے گھر کا چھت ہے, رہو. تو وہ رب جس نے تمہارے لیے رہائش کا انتظام کر دیا, زمین کو بچھایا اور آسمان کو تمہارے سروں کے اوپر کھینچ لیے. زمین نہ تو بہت زیادہ سخت ہے پتھر کی طرح کہ آپ لیٹ جائے تو آپ کی گردے دس جائے, اور اسی طریقے سے جگہ جگہ جو ہے نا جسم کے اندر دردے جو ہے نا درد اٹھنا شروع ہو جائے. تو اس جگہ پر آدمی اگر لیٹ جائے تو سارے جسم کے اندر درد پیدا ہوتے. بستر ہے زمین, آپ کے پاس بستر نہیں ہے, سفر کرتے ہو, بس بڑے بڑے پتھر ہٹائے, نرم زمین کے اوپر لیٹ جائے, بستر کی ضرورت نہیں, بستر ہے. والسماء بناء, وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. اب یہاں سے رزق, پہلے رہائش کا انتظام اللہ نے کیا, اب کس کا انتظام کیا؟ رزق کا انتظام. یہ دلیلی عقلی افاقی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, عبادت کرو رب کے, وہ رب جس نے تمہارے رہائش کا انتظام کیا, وہ رب جس نے تمہارے رزق کیا کیا, انتظام کیا. وانزل من السماء ماء, اتارا آسمان سے پانی. تو آسمان سے مراد کیا ہے؟ اوپر سے نازل کیا, اوپر سے. اب اوپر جو ہے نا بارشوں سے, بادلوں سے پانی آئے یا اوپر سے آئے, دونوں کو شامل ہے. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم, اور پھر اسی کے ساتھ نکالا تمہارے لیے بعض پل, کیونکہ سارے پل بارشوں سے پیدا نہیں ہوتے ہیں. بعض پل تو کس سے پیدا ہوتے ہیں؟ چشموں کے پانی سے اور ٹیوب ویل کے پانی سے پیدا ہوتے ہیں. اس لیے کیا کہا؟ من الثمرات کہا, بعض پل بارش کے پانی سے پیدا ہوتے ہیں. رزقن مرزوق کے معنی میں ہے, تاکہ اعتراض وارد مرزوق اللکم, جو تمہارا کیا ہے؟ مرزوق ہے. فلا تجعلو, یہ رزق اللکم یہ ثمرہ ہے, دلیل کا, یعنی اللہ تبارک و تعالی آسمان سے بارشیں برساتے ہیں اور زمین سے غلے اگاتے ہیں, کس لیے؟ تاکہ جو تمہارا مرزوق ہے وہ تمہیں مل جائے. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون, یہ ثمر نتیجہ دلیل ہے. یہ کیا ہے؟ نتیجہ دلیل ہے کہ عبادت کرو. کس کی عبادت کرو؟ رب کی عبادت کرو. وہ رب جس نے تمہارے لیے رہائش کا انتظام کیا, وہ رب جس نے تمہارے لیے رزق کا انتظام کیا. تو حکم لگایا گیا صفت کے اوپر, اور صفت پھر آگے موصوف ہے کس کے ساتھ؟ صفات کے ساتھ. تو حکم جب صفت پر لگ جاتا ہے تو وہ صفت حکم کے لیے علت ہوتی ہے, اور اگر حکم کئی صفات پر لگتا ہے یا وہ جو صفت ہے وہ موصوف ہے صفات کے ساتھ, تو وہ تمام کے تمام صفات اس حکم کے لیے علت ہوتی ہے. لہذا عبادت کے لیے علت کیا ہے؟ رب ہونا ہے. عبادت کے لیے علت کیا ہے؟ کہ اس نے آپ کو کیا کیا ہو, پیدا کیا ہو, تو عبادت کا مستحق وہی ہے. پیدا کرنے کے ماں جس نے آپ کے رہائش کے انتظام کیا ہے کہ آسمان سے بارشیں برساتا ہے, زمین سے غلے اگاتا ہے, تو وہی عبادت کا مستحق ہے. اور جس نے تمہارے جو ہے نا رزق کا انتظام کیا اس شکل میں, تو وہ تمام کے تمام مخلوقات جو کسی کو پیدا نہیں کر سکتی ہے اور کسی کے تربیت نہیں کر سکتی ہے, آسمانوں سے بارشیں نہیں برسا سکتی, زمین سے غلے نہیں اگا سکتی, وہ عبادت کی کیا نہیں ہے؟ مستحق نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کے مستحق صرف اور صرف وہ ذات ہے کہ جو یہ سارے کام کر سکتی ہو. جو یہ کام نہ کر سکے وہ عبادت کے کیا نہیں ہے؟ مستحق نہیں ہے. اور یہ کام صرف اور صرف کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے, اللہ کے سوا کوئی اور نہیں کرتا. تو ثابت ہوا کہ اللہ صرف اور صرف عبادت کا مستحق کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے. تو آگے پھر نتیجہ دلیل کا ہے. دلیل بیان ہو گیا, دعویٰ ثابت ہو گیا دلیل سے, کیونکہ دعویٰ دلیل لائی جاتی ہے دعوی کے اس بات کے لیے, دعویٰ ثابت ہو گیا. تو دعوی کے ثابت ہونے کے بعد اب آگے نتیجے ہی دلیل بیان کرتے ہیں. نتیجے دلیل کیا ہے؟ فلا تجعلوا للہ اندادا. جب واضح ہو گیا, ثابت ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, عبادت کا مستحق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, تو پھر آپ کے لیے حکم یہ ہے فلا تجعلوا للہ اندادا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی کو شریک, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. وانتم تعلمون, نے دیا کس کے معنی میں ہے؟ مثل کے معنی میں. امثال, انداز جمع ہے نا, تو کیا کہیں گے؟ امثال. یعنی امثالا تعبدونہم, قطعاً اجازت نہیں ہے, گنجائش نہیں ہے. تم نے جو امثال اللہ کے لیے ٹھہرائے ہیں, جس کی تم کیا کرتے ہو؟ عبادت کرتے ہو, اس سے گریز کرے, اس سے اجتناب کرے, اس سے گریز کرے. وانتم تعلمون, اور تم جانتے ہو, تم جانتے ہو کہ انہا لا تخلق شیئا یا انہم لا تخلقون شیئا, کہ جن کو آپ نے الہ بنا رکھا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہرا رکھا ہے, یہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں. عاجز ہے, مسکین ہے, محتاج ہے, لیکن پھر بھی آپ نے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہرا رکھا ہے. حالانکہ الہ تو وہی بن سکتا ہے جو خالق ہو, الہ وہی بن سکتا ہے جو رب ہو, الہ وہی بن سکتا ہے جو آسمانوں سے بارشیں برسائے, الہ وہی بن سکتا ہے کہ زمین کے اندر جذب کی طاقت پیدا کر کے اور پھر اس سے جو ہے نا غلے اور اناج نکلوائے. تو یہ طاقت تو کسی کے پاس نہیں اللہ کے سوا. لہذا عبادت کا مستحق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. آپ نے ان کو جو عاجز, بے بس, یہاں تک ناقص اور ناتمام, کہ ان کے پاس آنکھیں تک نہیں ہے، کان تک نہیں ہے، زبان تک نہیں ہے، ایسے بے جان پتھروں کو جو ہے نا آپ نے معبود بنا رکھا ہے. تو تم جانتے ہو وَأَنَّهُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ یہ جو تمہارے پاس معبود ہے، الہ ہے، یہ کسی شے کو پیدا نہیں کر سکتے ہیں، کسی شے کو پیدا نہیں کر سکتے. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اب یہاں سے شبہ کا جواب دیا جا رہا ہے. ان کا سب سے بڑا شبہ کیا تھا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں ہے. اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہوتا تو جس طریقے سے سابقہ کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بارگی نازل فرمائی، اس کو بھی ایک بارگی نازل فرماتے. بلکہ یہاں تو روزانہ جو ہے نا جس طریقے سے شاعر وہ ایک ایک قصیدہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، تو یہاں پر بھی بالکل اسی طریقے سے دو آیتیں، تین آیتیں اور چار آیتیں، اب پانچ اور دس آیتیں جو ہے نا یہ بناتے ہیں اور بنا کر جو ہے نا پھر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے. جس طریقے سے شاعر تھوڑا تھوڑا کلام بنا کر پیش کرتا ہے، یہ ان لوگوں کا اعتراض تھا، شبہ تھا. تو اللہ تبارک و تعالی یہاں سے ان کے اس اعتراض کا ازالہ فرماتے ہیں اور جواب دیتے ہیں. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تم شک میں ہو اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندی کے اوپر نازل کیا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے یا نہیں ہے، سمجھے نا، شک کا ہی مطلب ہوتا ہے، تو آپ کے شک کے ازالے کے لیے ہم آپ کو راستہ بتاتے ہیں کہ آپ کا شک کس طریقے سے زائل ہوگا. اس طریقے سے زائل ہوگا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لے کے آؤ ایک چھوٹی سی صورت تنوین یا تقلیل کے لیے جو قرآن مجید کی صورت جیسی ہو، یعنی تھوڑا سا کلام جو ہے نا بنا کر لے کر آؤ جو قرآن مجید کی طرح ہو، فصاحت بلاغت میں. فصاحت بلاغت میں جو کس کی طرح ہو؟ قرآن مجید کی طرح ہو. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور صرف ایک آدمی کو یہ حکم نہیں دیا جاتا یا پانچ اور دس کو یہ حکم نہیں دیا جاتا، بلکہ چیلنج عام ہے. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا تمہارے پاس جتنے معبود ہیں ان سے بھی مدد لو. جن کا دامن تم نے پکڑا ہے اور جن کو تم متصرف سمجھتے ہو تو ان سے کہو کہ اس سلسلے میں وہ آپ کی کیا کرے، مدد کرے. یا تمہارے مجالس کے اندر جو بڑے بڑے فصیح بلیغ لوگ آ کر بیٹھے رہتے ہیں اور فصاحت اور بلاغت پر مشتمل قصائد بنا کر آپ کے سامنے جو ہے نا وہ پڑھ کر سناتے ہیں، ان سے مدد لو. آلہا مراد ہے یا وہ لوگ مراد ہیں، ان سے کیا کرو، مدد لو. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچا ہو کہ اللہ کا کلام نہیں، تو پھر قرآن مجید کے ایک مختصر حصے کی طرح کلام بنا کر پیش کرو. اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو ظاہر ہے انسان کے بنائے کلام سے انسان عاجز نہیں ہوتا، یعنی انسان کے بنائے کلام کے مثل لانے سے انسان عاجز نہیں ہوتا. اور پھر جب اس طریقے سے چیلنج دیا جائے کہ صرف ایک آدمی کو نہ کہے بلکہ سب لوگوں کو کہے اور ایک دوسرے سے مدد لینے کا بھی کہے، اور پھر چیلنج کے لیے جو ہے نا ایام کی تعین بھی نہ ہو کہ دو دن میں، تین دن میں، دس دن میں، نہیں، مہینہ میں یہ کام کر ڈالو، سال میں کام کر ڈالو، دس سال میں کام کر ڈالو، جتنے عرصے میں کر سکتے ہو کر ڈالو. تو پھر ایسے وقت میں مقابلہ بھی آسان ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جب یہ مقابلہ نہیں کر، اور حروف پہلے بتایا کلام کے وہی جو تمہارے کلام کے ہیں، کلمات کلام کے وہی جو تمہارے کلام کے ہیں، پھر بھی اگر آپ مقابلہ نہیں کر پاؤ گے تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہ کلام انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، جو اللہ پاک نے اوپر سے نازل کیا ہے, اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کا کلام ہے تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی ثابت ہو گئی, اس لیے کہ اللہ کا کلام اللہ کے رسول پر نازل ہوتا ہے, اللہ کے رسول کے سوا کسی اور پر نازل نہیں ہوتا, تو رسالت بھی کیا ہو گئی, ثابت ہو گئی. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, یہ تخویف اخروی ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا کیا ہے؟ تخویف اخروی ہے, اور یہاں پر جزا محذوف ہے. جزا کیا ہے؟ فَآمِنُوا, اگر آپ ایسا نہ کر سکے تو پھر اس کلام کو مانو کہ یہ اللہ کا کلام ہے, ایمان لے کر آؤ. اور فتق النار الذي وقودها الناس والحجارہ, یہ جزا نہیں ہے, یہ لازم جزا ہے. یہ کیا ہے؟ لازم جزا ہے. اور کبھی کبھی لازم جزا کو جزا کی جگہ رکھا جاتا ہے اور جزا کو حذف کیا جاتا ہے, تو یہاں پر بھی جزا کو حذف کیا گیا اور لازم جزا کو جزا کی جگہ رکھا گیا ہے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, بچو اس آگ سے جس آگ کی ایندھن لوگ اور پتھر ہے, اس آگ سے جو ہے نا بچو. والحجارہ میں الف لام یا تو جنس کے لیے ہے, مطلق پتھر مراد ہے, اور یا الف لام آہد کے لیے ہے, وہ پتھر مراد ہے جن پتھروں کے دنیا کے اندر پوجا ہوتی رہی, پوجا کی جاتی رہی. وہ پتھر وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ وہ اس آگ کی ایندھن بنیں گے. تو اس طریقے سے کافروں کے حسرت میں اضافہ ہوگا جب ان پتھروں کو جہنم کے آگ میں جلتا دیکھیں گے جن پتھروں کے دنیا کے اندر وہ کیا کرتے تھے, پوجا کرتے تھے. ان کے حسرت میں اضافے کے لیے ان پتھروں کو جو ہے نا جہنم کے اندر ڈالا جائے گا, اور ان کے سامنے جو ہے نا وہ جہنم کے ایندھن بنے گا. کیونکہ پتھروں کا تو کوئی قصور نہیں ہے, صرف ان کے حسرت میں اضافہ کرنے کے لیے کہ ہم کیا بھی وقوف تھے, ان پتھروں کے بے جان پتھروں کی ہم عبادت کر رہے تھے, اور آج وہ پتھر جو ہے نا وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنا ہوا. اعدت للکافرین, جو تیار کی گئی ہے کس کے لیے؟ کافرین کے لیے. مستحقین عذاب کا ذکر ہے کہ عذاب کا مستحق کون ہے؟ کافر. ہاں بیچ میں ولن تفعلوا, فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا, یہ ولن تفعلوا درمیان کے اندر جملہ معترضہ ہے, اور جملہ معترضہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی پیشنگوئی کرتے ہیں کہ قرآن مجید کا مثل لانا, قرآن مجید کا مقابلہ کرنا یہ تمہاری بس کے بعد, ہرگز تم یہ کام نہیں کر سکتے ہو, تمہاری بس کی بات نہیں. تو جس کو یقین ہوتا ہے اپنے کلام کے اوپر کہ اس کا مثل کوئی نہیں بنا سکتا, تو ایسی طاقتور بات وہی کہہ سکتا ہے, پیشن گوئی ہے کہ تم ہرگز تم یہ کام نہیں کر سکو گے, تمہاری بس کی بات نہیں. اور پھر حقائق نفس العمری آپ کے سامنے ہے, 1400 سال گزر گئے اور آج تک یہ کام کوئی نہیں کر سکا اور قیامت تک نہیں کر سکے گا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ چکے ہیں ولن تفعلوا. اعدت للکافرین, یہ آگ تیار کی گئی ہے کس کے لیے؟ کافروں کے لیے. تو معتزلہ کے اوپر رد ہو گیا کہ مسلمان ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا, جہنم مستقل گھر کافر کا ہے. مسلمان اگر گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا بھی جائے گا تو گناہ گندگی ہے, گندگی سے صاف کرنے کے لیے مسلمان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اس طریقے سے آپ کا کپڑا میلا ہوتا ہے, تو پاک کرنے کے لیے دھویا جاتا ہے, اور دھوتے وقت جو ہے نا آپ دو بگاڑ جائیں, کس طریقے سے وہ کپڑوں کو پیٹتے ہیں, ان کے پاس ڈنڈے سوٹے ہوتے ہیں, مارتے رہتے کپڑوں کو, تو وہ جو کپڑوں کو مارتے رہتے ہیں کس لیے مارتے رہتے ہیں, میل کوچیل سے پاک کرنے کے لیے, گندگی سے پاک کرنے کے. تو اسی طریقے سے مسلمان کو اگر جہنم میں ڈالا جائے گا تو وقتی طور پر ڈالا جائے گا مسلمان کو پاک کرنے کے لیے, اور مستقل ٹھکان گھر جو ہے نا مسلمان کا جہنم نہیں ہے, جنت ہے, کافر کا مستقل گھر جو ہے نا وہ جہنم ہے. تو معتزلہ کے اوپر رد ہو گیا. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. میں نے کہا تفنن ہے, میں نے کہا تھا تفنن. فن کس کو کہتے ہیں؟ شاخ کو. تو شاخ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ باغبان جو ہوتا ہے وہ ایک شاخ میں جاتا ہے, پکے دانے اتارتا ہے, دوسرے شاخ میں جاتا ہے, وہاں سارے دانے نہیں اتارتا, جو پکے دو تین چار دانے ہوتے ان کو اتارتا ہے, پھر تیسری شاخ میں جاتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تفنن کہتے اس عمل. اور فن کس کو کہتے ہیں؟ شاخ کو, شاخیں بدلنا. تو اللہ تبارک و تعالی کا کلام بھی اسی طریقے سے اس میں تفنن ہے. فصحا بلغا کے کلام میں کیا ہوتا ہے؟ تفنن ہوتا ہے. وہ ایک رخ پر کلام کو اول سے لے کر آخر تک نہیں چھوڑتے ہیں, بلکہ کیا کرتے رہتے ہیں, کلام کو اس طریقے سے جو ہے نا وہ چلاتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا کبھی دلائل ہوتے ہیں, کبھی مثالیں ہوتی ہیں, کبھی وعیدیں ہوتی ہیں, کبھی بشارتیں ہوتی ہیں, اور کلام کو جو ہے نا وہ کیا کرتے رہتے ہیں, عدلتے بدلتے ہیں, نشاط پیدا کرنے کے لیے, رغبت بڑھانے کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بھی اسی طریقے سے جو ہے نا تفنن کے جو دولت ہے اس سے مالا مال ہے. تو اب یہاں پر بشارت ہے, وبشر الذین آمنوا. بشارت کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے. اے پیغمبر, خوشخبری سنائے ایمان والوں کو. آمنو یہ مبشر ہے, وعامل الصالحات اور یہ کیا ہے؟ مبشر بھی ہے. آمنو الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہ تو یہاں تک مبشر ہے. ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار, یہ مبشر بھی ہے. بشارت کس کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتے ہیں. صرف ایمان لانے پر بشارتیں نہیں ملتی ہیں, بلکہ بشارتیں ان کے لیے ہیں کہ جو ایمان لانے کے بعد پھر بیٹھتے نہیں ہیں, عمل صالح میں لگ جاتے ہیں. اور عمل صالح جو ہے نا یہ آخرت کی کرنسی ہے, اس کو اکٹھا کرتا ہے اور بیچتا رہتا ہے, اکٹھا کرتا ہے اور بیچتا رہتا ہے, اکٹھا کرتا ہے بیچتا رہتا ہے. اور یہاں اپنے ہاتھوں کو اور اس طریقے سے اپنی زبان کو اور اپنے جو ہے نا آنکھوں کو, اپنے کانوں کو اور اس طریقے سے اپنے سارے اعضاء کو کیا رکھا ہے؟ کنٹرول میں رکھا ہے کہ جو پیسہ, جو کرنسی میں نے اکاؤنٹ میں بھیجی ہے, ان کے غلط استعمال کی وجہ سے وہ کرنسی ضائع نہ ہو جائے. حفاظت کرتے اعضاء کی, کیونکہ ان اعضاء کے غلط استعمال کی وجہ سے آپ کی بھیجی گئی کرنسی آپ کے اکاؤنٹ سے کیا ہو جائے گی؟ ڈیلیٹ ہو جائے گی, اڑ جائے گی. اس لیے اعضاء کو کنٹرول میں رکھے, غلط استعمال نہ ہو. جس مقصد کے لیے اللہ نے دیا ہے اسی مقصد کے اندر استعمال کرو. ہاں تھوڑا تھوڑا جو ہے نا بیوی بچوں کی خدمت کے لیے اور اس طریقے سے ان کے معاش کے لیے جو ہے نا آپ اس کو استعمال کریں, لیکن اصل استعمال ان اعضاء کا وہاں ہونا چاہیے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے. خوشخبری سنا دیجئے ایمان والوں کو, وہ ایمان والے جو عمل ایمان کے بعد عمل صالح کرنے والوں کو. ان لهم جنات, یہ مبشر بھی ہے کہ ان کے لیے کیا ہے؟ باغات ہے. تجری من تحتها الانہار, جنت کے اندر اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں, اور وہ باغات بڑے عجیب ہیں, بڑے حسین جمیل ہیں, جن کے درختوں کے نیچے پانی بہ رہا ہے. باغات کے نیچے نہیں, باغات کے درختوں کے نیچے. تحت اشجار, ہاں یہ مقدر نکالنا پڑے گا, اس لیے کہ اگر باغات اوپر ہو پانی سے نیچے جا رہا ہو تو پھر پانی سے باغ کی خوبصورتی میں اضافہ نہیں ہوتا. باغ کی خوبصورتی میں اضافہ تب ہوتا ہے کہ جب پانی باغ کے بیچ بیچ سے گزر رہا ہو. تو باغات کے جو درختیں ہیں ان درختوں کے نیچے سے پانی بہ رہا ہوتا ہے. کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا, جب بھی ان کو دیا جاتا ہے رزق ان باغات میں سے یا جنت کے اندر, من ثمرة کوئی پھل, رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل, تو کیا کہتے ہیں یعنی جب ان باغات کے اندر جنت کے اندر جب بھی ان کو رزق دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا تھا دنیا میں یا اس سے پہلے جو ہمیں دیا گیا تھا جنت کے اندر. کیونکہ جنت کے جو پل ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے شکل صورت دنیا کے پلوں پر رکھا ہے. اس لیے کہ آدمی جس پل سے مانوس ہوتا ہے تو دل میں چاہت اسی پل کی ہوتی, ہاتھ اسی کی طرف بڑھتا ہے, اور جس پل کو پہچانتا نہیں ہے تو اس سے جو ہے نا کنارہ کشی اختیار کرتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر جتنے پل پیدا کیے ہیں دنیا کے جو پل ہے اسی کی صورت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی. صورت یہی ہوگی لیکن ذائقہ میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. اور ظاہر ہے جب صورت یہی ہوگی ذائقہ مختلف ہوگا تو پھر جنت کے نعمتوں کی قدر پیدا ہوگی کہ کہہ تو وہی ہے جو دنیا والا ہے لیکن اس کے لیے کے ذائقے میں اور اس کے لیے کے ذائقے میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. انار وہی ہے جو دنیا والا ہے لیکن ذائقے میں عجیب فرق ہے, بہت نمایاں فرق ہے. تو پھر جنت کی نعمتوں کی جو قدر ہے وہ پیدا ہو. اگر وہ پل نہ ہو بلکہ ایسا پل ہو کہ جو ہم نے کبھی کھایا نہ ہو, وہاں کھائیں گے تو پھر تو آدمی ہی کہے گا کہ یہ جو پل ہے شاید ایسے ہی ہوگا. جنت کے اندر کوئی نمایاں حیثیت نہیں ہے بلکہ اس کا ذائقہ ایسے ہی ہوگا. اس لیے اللہ پاک نے وہاں کے پلوں کو دنیا کے پلوں پر شکل و صورت پر رکھا ہے لیکن ذائقہ کیا ہوگا مختلف ہوگا. تو کہیں گے کہ یہ تو وہی رزق ہے جو اس سے پہلے ہمیں دنیا میں دیا گیا یا یہ ہے کہ اس سے پہلے ہمیں جنت میں دیا گیا. کیونکہ ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک ڈش آدمی کھائے گا دوسرا آئے گا تو وہ بھی اس کی طرح ہوگا لیکن جب ہاتھوں میں اٹھائے گا تو بدل جائے گا اور ذائقہ وہ اور قسم کا ہو. وہ اتو بھی متشابہ, اور ان کو جو رزق دیا جائے گا وہ کیا ہوگا ملتا جلتا ہوگا. ولہم فیہا ازواج مطہرۃن, اور ان کے لیے جنت کے اندر کیا ہوں گے جوڑے ہوں گے. ازواج کا اطلاق صرف بیوی پر نہیں ہوتا بلکہ شوہر پر بھی ہوتا ہے. کیونکہ شوہر بیوی کا ساتھی ہے, بیوی شوہر کی ساتھی ہے. اور دنیا کے نعمتیں کامل ہوتی ہے کس کے اوپر؟ بیوی کے اوپر. آدمی کے پاس اگر ساری نعمتیں ہیں بیوی نہیں ہے تو دنیا کی زندگی ناقص ہے, دنیا کی نعمتیں ناقص ہیں. بیوی آ جاتی ہے تو دنیا کی نعمتیں کیا ہو جاتی ہیں؟ کامل ہو جاتی. اور پھر ہر نعمت جب آدمی کے پاس آتی ہے تو اس وقت تمنا پیدا ہوتی ہے کہ کاش اس وقت بیوی ساتھ ہوتی اور یہ جو خوشی کی زندگی ہے اس میں بھی وہ میرے ساتھ کیا ہوتی, شریک ہوتی. تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے تقریباً 90% خوشیاں وہ بیوی سے متعلق ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنتی کے لیے جنت کے اندر کیا ہوں گے؟ بیویاں ہوں گی. اور بالکل جس طریقے سے شوہر کی خوشی بیوی سے ہے تو اسی طریقے سے بیوی کی خوشی کس سے ہے؟ شوہر سے. اس کی زندگی بغیر شوہر کے ناقص اور ناتمام ہے, بیکار ہے. تو جوڑے ہوں گے یعنی عورت کے لیے شوہر ہوگا, شوہر کے لیے کیا ہوگی؟ بیوی ہوگی جنت کے اندر. متحرتن, اور وہ بیویاں کیا ہوگی؟ ہر قسم کے گندگی سے پاک ہوگی, جسمانی گندگی سے بھی پاک اور روحانی گندگیوں سے بھی پاک. اور اسی طریقے سے جو مرد ہوں گے ان کا بھی یہی حال ہوگا. کہ وہ بھی جو ہے نا ہر قسم کی جسمانی اور روحانی گندگیوں سے کیا ہوں گے, پاک ہوں گے, اخلاق بے مثال ہوں گے ہر ایک کے پاس, میل کچیل پیدا نہیں ہوگا, پیشاب پخانہ نہیں لگے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اس طریقے سے عورتوں کے ساتھ جو ایک اضافی گندگی ہے ماہواری, خوبی بھی ہے, ماہواری اگر نہ آئے تو یہ بیماری ہے, لیکن بظاہر تو کیا ہے, گندگی ہے, تو اس سے بھی وہ کیا ہوگی, پاک ہوگی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور یہ جنت کے اندر کیا ہوں گے, ہمیشہ کے لیے رہیں گے, ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. اس لیے کہ جب آدمی کے پاس خوشی آتی ہے اور موت جو ہے نا وہ سر پر چکر لگا رہی ہو تو خوشیاں ناقص ہو جاتی ہیں, نہ تمام ہو جاتی. سمجھے نا, جتنا آپ کو اچھا گھر ملے گا, اچھی گاڑی ملے گی, اور جتنی نعمتیں آپ کے ساتھ جو ہے نا بڑھتی چلی جائے گی, تو ساتھ ساتھ جو ہے نا خطرات بڑھتے جائیں گے کہ بہترین گھر ہے لیکن دنیا زندگی کا اکثر حصہ گزر گیا, نہ جانے کب جنازہ نکالا جائے گا. ساری سہولتیں موجود ہیں لیکن کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب جنازہ نکالا جائے. کاش موت نہ ہوتی اور ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا ہوتا, پھر ان نعمتوں کا کیا ہوتا, مزہ ہوتا. تو وہاں پر یہ اعلان ہوگا کہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے, اب یہاں سے جو ہے نا آپ کو منتقل نہیں ہونا ہے. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها, یہ دوسرا شبہ جو یہ لوگ کیا کرتے تھے اس کا جواب ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے معبودوں کے کمزوری جب بیان کی ہے, بیان فرمائی, تو مکڑی کے جالے سے بھی ان کو کیا کہا, زیادہ کمزور کہا. اور اگر کوئی ان سے جو ہے نا, یعنی مچھر اگر ان سے کوئی چیز اٹھا کے لے جائے تو یہ اس مچھر سے بھی اپنا نذرانہ شکرانہ جو ہے نا وہ نہیں چھوڑا سکتا. زندہ مجاور سے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی کوئی نذرانہ شکرانہ لے جائے, اس لیے کہ وہ زندہ ہے اور وہ مزار پہ بیٹھا ہوا ہے. لیکن صاحب مزار اور اسی طریقے سے وہ جو بے جان پتھر ہے, بت وغیرہ ہے جس کی پوجا کی جاتی ہے, نذرانے تو وہاں بھی چڑھائے جاتے ہیں, یہاں بھی چڑھائے جاتے ہیں. تو اگر مکی آ جاتی ہے نذرانہ اٹھا کے جاتی ہے تو یہ اس نذرانہ اس سے نہیں چھڑا سکتا, کمزوری کا یہ حالت ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالی نے ان کے معبودوں کے کمزوری کے لیے مکڑی اور مچھر کا تذکرہ کیا تو فوراً انہوں نے جو ہے نا زمین کو سر پہ اٹھا لیا کہ یہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہو سکتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ تو کل کائنات کا خالق ہے اور یہاں اس کلام کے اندر مکڑی اور مکی کا تذکرہ ہے, کہاں اللہ کہاں مکڑی, کہاں اللہ کہاں مکی. تو یہ جو مضمون ہے اس مضمون سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام نہیں, یہ ان کا اعتراض تھا اور ان کا جو ہے نا شبہ تھا. تو اللہ تبارک و تعالی یہاں ان کے اس شبہ کا جواب دیتے ہیں, ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها, اللہ تبارک و تعالی نہیں شرماتے ہیں اس سے کہ بیان مثال بیان کرے مچھر کے یا مچھر سے اوپر کی چیز کے, جسامت میں اوپر ہو یا حقارت میں اوپر ہو. جسامت میں اوپر ہو تو مکھی, حقارت میں اوپر ہو تو مچھر کا پر. اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے شرماتے ہیں کہ ان چیزوں کے ساتھ کیا کرے, مثال بیان کرے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ناسمجھ ہے, نادان ہے. مثال جب بیان کی جاتی ہے تو اس میں ممثل کے شان کو مد نظر رکھ کر مثال بیان نہیں کیا جاتا ہے, بلکہ مثال بیان کیا جاتا ہے ممثل لہو کی وضاحت کے لیے. تو ممثل لہو کی شان کو اور اس کی حیثیت کو اس کی صفات کو مد نظر رکھ کر بیان کیا جاتا ہے مثال کو. تو حقیر کی مثال حقیر کے ساتھ دی جائے گی نا, اور عظیم کی مثال کس کے ساتھ دی جائے گی؟ عظیم کے ساتھ. اگر حقیر کی مثال عظیم کے ساتھ دیں گے پھر تو وہ مثال نہیں ہے, تو جھوٹے, پھر تو وہ مثال نہیں ہے. تو وہ چونکہ نہ سمجھتے اس بات کو, مثال کے حکمت کو وہ سمجھتے نہیں تھے کہ مثال بیان کی جاتی ہے ممثل لہو کی وضاحت کے لیے, اس کی حقیقت کو واضح ظاہر کرنے کے لیے. تو اب ظاہر ہے اگر وہ حقیر ہے تو حقیر چیز کے ساتھ مثال بیان کی جائے گی, اگر وہ عظیم ہے تو عظیم کے ساتھ کیا کی جائے گی؟ مثال بیان کی جائے گی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیر چیزوں کی مثالیں کس کے ساتھ بیان کی ہے؟ حقیر چیزوں کے ساتھ بیان کی ہے. تو اگر مچھر مکڑی کا ذکر قرآن مجید میں ہے تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان میں کمی نہیں آئے گی, بلکہ جن کی وضاحت کے لیے اللہ پاک نے مچھر اور مکڑی کے ساتھ, مکی اور مکڑی کے ساتھ مثالیں بیان کی ہیں, مثال دلالت کرتی ہے ان کی حقارت کے اوپر, ان کی کمزوری کے اوپر, ان کے ضعف کے اوپر مثال دلالت کرتا ہے. اسی اللہ پاک جو ہے نا شرماتے نہیں ہے کہ مثال بیان کرے کس کے ساتھ؟ مچھر کے ساتھ, یا مچھر سے زیادہ, مچھر سے اوپر حقارت میں یا جسامت میں ان چیزوں کے ساتھ مثال بیان کرے. فَيَقُولُ نَمَاذَا أَرَادَ, چلے گا, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ, بس جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال اللہ کی طرف سے حق پر ہے, یعنی مستفیدین من المثال, مثال سے فائدہ اٹھانے والوں کا بیان ہے. جو لوگ مثال سے کیا کرتے ہیں, فائدہ اٹھاتے ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مثال برموقع ہے, مثال حق ہے. کیا مطلب؟ برموقع ہے. حقیر کی مثال, کمزور کی مثال کس کے ساتھ دی؟ کمزور چیزوں کے ساتھ دی ہے. مثال بالکل کیا ہے؟ برموقع ہے. یعنی مثال کے جو حکمت ہے اس حکمت تک جو ہے نا ان کا ذہن جو ہے نا وہ پہنچ جاتا ہے, اور ان کی عقل جو ہے نا وہ پہنچ جاتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ مثال برموقع ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, اب یہاں تذکرہ ہے محرومین عن المثال سے, یعنی وہ لوگ کہ جو مثال سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں ان کا تذکرہ ہے. تو جو کافر ہے فَيَقُولُونَ, وہ کیا کہتے ہیں؟ شکوہ کافروں کا یہ ہے کہ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, اس حقیر مثال کے ساتھ اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے, کیا ارادہ کیا اللہ پاک نے ان حقیر چیزوں کے ساتھ مثال بیان کرنے سے؟ شکوہ ہے کہ تو اللہ کا کلام ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ تو بلند اور بالا ہے اور عالی شان ہے, حقیر چیزوں کے ساتھ مثالیں بیان کرنا, مچھر اور مکڑی کا تذکرہ کرنا اس کا شایع نشان نہیں ہے. یہ شکوہ جو ہے نا وہ کرتے تھے کہ اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے اس قسم کی مثالیں بیان کرنے سے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, تو اب جواب حاکمانہ ہے ان کے اس شکوے کا, جواب حاکمانہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مثال کے ساتھ نافرمانوں کو کیا کرتے ہیں؟ گمراہ کرتے ہیں, اور فرمان برداروں کے ایمان میں اضافہ کرتے ہیں. جو نافرمان ہے اور منافق ہے ان کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے جب مثال ان کے سامنے آتی ہے, مثال ماننے سے انکار کرتے ہیں. ایمان والوں کے ایمان میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے. تو کافر کے کفر میں اضافہ کرنے کے لیے, مومن کی ایمان میں اضافہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثالیں بیان کی ہے. یہ جواب حاکمانہ ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین, اور اس گمراہ سے اس سے گمراہ نہیں ہوتے ہیں مگر نافرمان. مطلب یہ ہے کہ صرف جو نافرمان لوگ ہیں ان کے کفر میں, ان کے گمراہی میں مثال سے کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے. ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. تو اسی پر آج ختم کر لیتے ہیں, ٹیمپرو ہوگی. اللہم آتنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفا من کل داء. یہ اعتراض ہے کہ اللہ پاک ان کی مرض کو بڑھاتے ہیں, تو پھر جس کی مرض کو اللہ بڑھاتے ہیں کہتے ہیں کہ پھر تو اس کو ایمان نہیں ملے گا. تو ٹھیک ہے, مرض تو اللہ بڑھاتے ہیں, لیکن مرض کس طریقے سے اللہ بڑھاتے ہیں؟ یعنی ان کو جو مرض لاحق ہوا تھا وہ بغض, حسد اور پیغمبر کی دشمنی کی بیماری جو ہے نا ان کو لگ گئی تھی. تو اللہ تبارک و تعالی ان کے مرض کو یوں بڑھاتے ہیں کہ یہاں پیغمبر کی مدد اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اور کامیابی جو ہے نا عطا کرتے ہیں میادین جہاد کے اندر, اور اس طریقے سے ان کا مشن وہ کامیابی کی طرف جو ہے نا وہ آگے بڑھتا رہتا ہے. تو خود بخود ان کے بغض, حسد, کینہ میں اضافہ ہوتا ہے. تو اللہ پاک ان کی بیماری کو نہیں بڑھاتا, اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے حبیب کی مدد کرتے ہیں اور اس طریقے سے ان کے کام کو جو ہے نا شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں, اور وہ پھیلتا رہتا ہے تو خود بخود ان کی بیماری آگے کیا ہو جاتی ہے, بڑھ جاتی ہے. ایک ساتھی نے آپ سے درخواست کی ہے, ان کے والدہ ایک ہفتے سے اسپتال میں داخل ہے, دعا فرمائے کہ اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ایک ساتھی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دوست ہیں, ان کے اولاد نہیں ہے, دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, اور وظیفہ کے لیے کہا گیا ہے. تو وظیفہ کے لیے مہربان مجھ سے رجوع کر لیں. اللهم آتنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء, اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى, اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور, اللهم اجرنا من النار يا مجير يا مجير بك نستعين, اللهم اغفرنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت. مولاي عز وجل جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرما, جو بیمار ہے مولا عز و جل سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. خدا اس درس کو اپنے برگاہ میں قبول فرما, خدا ہم سب کے بیٹنے کو قبول فرما, ہماری جو بہنیں بیٹیاں آئی ہیں ان کے بیٹنے کو قبول فرما, آمد کو قبول فرما, جو لوگ ہمارے ساتھ نیٹ کے ذریعے سے شریک ہے مولا عز و جل ان سب کی شرکت کو اپنے برگاہ میں قبول فرما. مغفرت کا, جہنم کے آگ سے نجات کا اور جنت میں دخول کا سبب و ذریعہ بنا. خدا ہمارے دلوں کو قرآن مجید کی نور سے منور فرما. خدایا ہماری اس محنت کا, اس درس کا پورا پورا اجر ثواب ہمارے شیخ کو عطا فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا, أما بعد, فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. گرامی قدر طلباء، اللہ تبارک و تعالی کے عظیم احسانات میں سے ہے ہمیں اور آپ کو فانی زندگی میں اور اس پرفتن دور میں اللہ نے ہمیں اپنی کتاب قرآن کریم کی مجلس میں بٹھایا ہے، تفسیر میں بٹھایا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. اے پیغمبر، ہم نے اپنا خاص فضل کر کے آپ کو آسمانی کتاب قرآن کریم عطا فرمائی ہے. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. آپ بعثت سے قبل اور رسالت سے قبل کتاب نہیں جانتے تھے، اور ایمان کی تفصیلات اور ایمان کے احکام وہ بھی آپ نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ سکھا دیے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور اے پیغمبر، ان کمالات کا فائدہ یہ ہوگا کہ اب آپ کائنات اور خلائق کو صراط مستقیم کی ہدایت کا سبب بنیں گے، سرچشمہ بنیں گے. تو یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ کوئی بھی شخص یا کوئی بھی عالم یا کوئی بھی انسان، وہ پیدائشی طور پہ عالم نہیں ہوتا، وہ ولادت ہی سے ایسے علوم اور ایسے مراتب کا حامل نہیں ہوتا کہ جس کے ذریعے سے کائنات کو فائدہ ہو، کائنات کو ہدایت ہو. بلکہ اللہ وحدہ لا شریک کا کرم اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے قبولیت اور اللہ کی طرف سے نعمتوں کا متوجہ ہونا یہ بہت ضروری ہے. پہلی مجلس میں بھی میں نے آپ حضرات سے یہ بات کہی تھی کہ نیت کا صحیح ہونا اور نیت کا خالص ہونا، نیت کا خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہونا، نیت کا قرآن کریم کی خدمت ہونا، اور نیت کا امت کی ہدایت کی فکر کرنا یہ ضروری ہے. دنیا کے مراتب اور دنیا کی آسائشیں، دنیا کی ڈگریاں، دنیا کی چیزیں یہ عارضی ہیں، اور عارضی چیزوں پہ اعتماد کرنا یہ عاقل آدمی کا کام نہیں ہوتا، بلکہ یہ کم عقل آدمی کا کام ہوتا ہے. اس لیے آپ حضرات بھی اپنی یہ جو خاص طور پہ قرآن کریم کی تفسیر کی مجلس ہے، اس مجلس کے اندر اپنے نیت اور اپنا ارادہ، اپنا مقصد خالصتاً للہ فی اللہ رکھیے، تاکہ اللہ وحدہ لا شریک کی رضا اور خوشنودی وہ آپ کو حاصل ہو. اسی طرح ہر طالب علم اور ہر عالم ہر دیندار جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی خدمت کر رہا ہے اس کے لیے آداب کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے. اور آداب میں بھی یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہماری شریعت مطہرہ میں آداب کا احترام اور آداب بجا لانے والے کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ طلباء کو بات سمجھاتے تھے کہ سبق خواہ حدیث کا ہو یا تفسیر کا ہو, اور سبق مدرسے میں ہو یا اپنے گھر میں ہو, لیکن اس کے حصول کے لیے اور اس کے ضبط اور ترتیب کے لیے جو مزین آداب ہیں اور مروجہ طریقے ہیں, یہاں تک کہ مستحبات ہی کیوں نہ ہوں, ان کا چھوڑنا وہ نقصان کا باعث ہے, اور ان کا اپنا لینا یہ طالب علم کے لیے بہت ہی زیادہ اطمینان اور علمی ترقی کا سبب ہے. لوگ کہتے ہیں کہ فرائض کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے, مستحبات پہ عمل کرنا اچھا تو ہے, اگر نہ کیا جائے تو کوئی بات نہیں, اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے. بات صحیح ہے, لیکن یاد رکھیے گا کہ خصوصی طور پہ علماء طلباء اور اہل دین کے لیے مستحبات چھوڑنے پہ گناہ نہیں ہے, لیکن مستحبات چھوڑنے پہ نقصان ضرور ہے. یہ بات آج آپ کو سمجھانی ضروری ہے. اور اس دعوے میں ہم آپ کے سامنے دلیل پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَاب, ہمارے نیک بندے ہمارے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کسی مہم کا, کسی محاذ کا, کسی علاقے کا, کہ فلاں علاقے میں اپنی فوج کا بھیجنا اور اس کو اپنے قبضے میں لے لینا ضروری ہے. لیکن حضرت کی جو فوج تھی اس کے جو سپہ سالار تھے, جو کمانڈر تھے, جو بڑے جرنیل تھے, وہ پسو پیش سے کام لے رہے تھے, اور انہوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت یہ موسم صحیح نہیں ہے, یہ وقت صحیح نہیں ہے, یہ موقع برابر نہیں ہے, اور اس سال نہیں اگلے سال جب موسم اور موقع محل مناسب ہو جائے گا پھر ہم آپ کے حکم کے مطابق اس علاقے میں جائیں گے اور آپ کا جو آرڈر ہے اس کے مطابق عمل کریں گے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی فوج کا یہ پس و پیش سے کام لینا اور یہ بہانے کرنا پسند نہیں آیا. حضرت نے فرمایا کوئی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے میں مجھے اپنی اولاد میں سے ایسے فوجی دے دیں گے, ایسے مجاہدین دے دیں گے, ایسے کمانڈر دے دیں گے کہ جب وہ تیار ہو جائیں گے تو میں ان کے ذریعے سے یہ کارروائی مکمل کروں گا, اور تمہارے ذریعے سے یہ کارروائی مکمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 120 ازواج مطہرات تھی. انبیاء کرام عام لوگوں جیسے نہیں ہوتے. انبیاء کا مقام اور انبیاء کا مرتبہ جیسے روحانی لحاظ سے جیسے دینی لحاظ سے آسمان کے برابر ہوتا ہے, اس طرح ان کی بشریت اور ان کی انسانی قوتیں اللہ تبارک و تعالی نے وہ بھی ان کو عام انسانوں سے کئی گنا بڑھ کے دی ہوتی ہیں. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ عجیب استدلال فرماتے تھے کہ یہ بات شریعت میں ثابت ہے کہ ایک پیغمبر کو اللہ وحدہ لا شریک نے 100 نوجوانوں کے برابر قوت دی ہوتی, اور یہ بات بھی ہماری شریعت میں موجود ہے کہ ہر شخص مرد کو جب اللہ نے اس کو وسائل اور اس کو اسباب دیے ہوں تو 4 شادیوں کی اجازت ہے. تو پیغمبر 100 نوجوانوں کے برابر طاقت رکھتا ہے اور ایک امتی کو 4 شادیوں کی اجازت ہے, تو 4 ضرب 100 کتنی ہو گئی؟ 400 ہو گئی. تو 400 شادیاں تو ایک پیغمبر کا عقلی طور پہ بنیادی حق بنتا ہے کہ نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ جی انبیاء کی شادیاں اتنی زیادہ کیوں تھیں اور کیا وجہ تھی؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ انبیاء کو تم اپنے جیسا سمجھتے تھے؟ پشتوں میں کہتے ہیں دزان گمان در باندھے ہوشو. انبیاء کوئی عام لوگ نہیں تھے. انبیاء کرام کو اللہ وحدہ لا شریک نے جو عنایات دیں, جو انوارات دیے, جو کمالات دیے ہیں, ان کمالات میں جیسے دینی کمالات ہیں اسی طرح دنیا کے جو محاسن ہیں, جو فائدے والی باتیں ہیں, جو انسان کو نکھارنے والی صفات ہیں, اللہ وحدہ لا شریک نے انبیاء کرام کو وہ صفات بھی بکمال عطا فرمائی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ اپنی تمام زوجات کے ساتھ ملاقات کی جائے اور ان سے 120 اولاد ہو, نوجوان ہو, ان کی تربیت ہو تاکہ آئندہ وہ اس قسم کی گستاخی نہ کریں جس طرح کے کمانڈروں نے کی اور بات نہیں مانی. لیکن اللہ کا کرنا اور حکم یہ ہوا کہ 120 ازواج میں سے صرف ایک زوجہ کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی, اور وہ بچے کی ولادت بھی ایسی ہوئی کہ نامکمل بچہ پیدا ہوا, گوشت کا لوتھڑا پیدا ہوا. وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا, اور ہم نے ان کے سامنے جسم کا ایک ٹکڑا ڈال دیا تھا. کہتے ہیں کہ کنیز آئی اور اس نے کہا حضرت بس یہ ایک اولاد ہوئی ہے, اس کے علاوہ کوئی اولاد نہیں ہے. ثم اناب, حضرت سلیمان علیہ السلام کو فوراً اس بات کی طرف توجہ ہو گئی کہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے. میں نے آپ سے کہا کہ مستحبات چھوڑنے کا اگرچہ شریعت میں گناہ نہیں ہے لیکن مستحبات چھوڑنے کا نقصان ضرور ہے. اب یہاں پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ انبیاء کرام تو ذکر اللہ کا مرکز ہوتے ہیں اور انبیاء کرام کے سینے مبارک تو اللہ وحدہ لا شریک کی یاد سے ہم وقت سرشار ہوتا ہے, اور انبیاء کرام جاگ رہے ہوں یا سو رہے ہوں ان کا دل کسی وقت بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ تعالی نہیں کہا اور اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت کی وہ خواہش پوری نہیں کی؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی مشیت کو اس میں شامل نہیں کیا تھا. اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی شک نہیں کہ انبیاء کرام محبت وحی ہیں, اور انبیاء کرام کا دل مبارک, سینہ مبارک, وہ اللہ کے ذکر کا مرکز اور مرجع ہوتا ہے. لیکن بہت ساری جگہوں پہ اعتبار عمل کا ہوتا ہے, اعتبار صرف اور صرف نیت کا نہیں ہوتا ہے. ایک آدمی اپنے گھر پہ بیٹھا رہے اور صبح سے شام تک کہے کہ میں مسافر ہوں, میں مسافر ہوں, صرف نیت کرنے سے کوئی مسافر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اور ایک آدمی صبح سے شام تک گھر پہ بیٹھا رہے اور کہے کہ میں نکاح کی نیت کرتا ہوں, میں نکاح کی نیت کرتا ہوں, تو کیا صرف نیت کرنے سے اس کا نکاح ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں ہوگا. پتہ چلا کہ شریعت مطہرہ کے اندر باطن کا اعتبار ہے, اعتقاد کی حد تک ہے, اعتقاد سے آگے باطن کا اعتبار نہیں ہے, بلکہ اعتقاد کے ساتھ اعمال جب جمع ہو جاتے ہیں اور اعمال اعتقاد کی بتائی ہوئی روشنی کے مطابق ہوتے ہیں تو وہ اعمال نجات کا سبب بنیں گے, ورنہ صرف زبانی کلامی باتوں سے بغیر عمل کے کوئی نجات کی یقینی طور پہ گارنٹی نہیں ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں سینکڑوں مقامات پہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے, یعنی جنہوں نے اپنا اعتقاد درست کر لیا, وعملوا الصالحات, اور اس کے بعد پھر نیکیوں کے اوپر عمل کرنا شروع کیا, کانت لہم جنات الفردوس نزلا سیجعل لہم الرحمن ودا, اللہ تعالیٰ ان کے لیے انعامات دیتے ہیں. صرف اور صرف جیسے آج کل کی جاہل عوام یہ بات کرتی ہے, ہر کوئی نہیں جن میں جہل کا اثر ہوتا ہے, کہ جی میں مسلمان ہوں, میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے, بس آگے میں جانوں, میرا رب جانے, میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں, میں صدقہ کروں یا نہ کروں, میں جہاد کروں یا نہ کروں, میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں, مولوی صاحب کو اس سے کیا کام ہے؟ مولوی صاحب کو کام ہے, مولوی صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو عمل کی ترغیب دیں, مولوی صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کے اعتقاد کے ساتھ آپ کے عمل کو سنوارنے کی کوشش کریں. صرف ایک چیز سے بچت نہیں ہوگی بلکہ دونوں کا مجموعہ قرآن کریم نے کہا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا, اگر نجات کے لیے صرف ایمان اور اعتقاد ہی اللہ کی طرف سے ہر مسلمان کو ترغیب دی جاتی, عمل کا ذکر یہاں نہیں ہوتا. لیکن یہاں پہ بھی قرآن کریم کے مختصر ترین صورت میں اللہ نے عمل کا ذکر کر دیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل کتاب کی طرف سے پانچ سوالات کیے گئے تھے. کتنے؟ پانچ سوالات کیے گئے تھے. پہلا سوال یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں, اور حضرت یعقوب تو شام کے رہنے والے ہیں, تو حضرت یوسف مصر کیسے پہنچے؟ یہ سوال تھا. اسی طرح دوسرا سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کے بارے میں بتائیے, یہ کون لوگ تھے, ان کا کیا واقعہ ہے. اسی طرح ذوالقرنین کون تھے, ذوالقرنین کی کیا تاریخ ہے, ذوالقرنین کے بارے میں بتائیے. اور حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعے کے بارے میں سوال ہوا کہ یہ کیا ماجرا تھا, یہ کیا واقعہ تھا, اس کی تفصیلات کیا تھیں, یہ بتائیے. اور روح کے بارے میں, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, اور یہ روح کے بارے میں سوال کرتے تھے کہ اس کی حقیقت کیا ہے, یہ بھی بتائیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کی شریعت اور اللہ کے احکام کے بہت ہی زیادہ پابند تھے, قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. آپ فرما دیجئے میں اپنی طرف سے کوئی رد و بدل تبدیلی نہیں کر سکتا، میں اسی تعلیمات کی اتباع کا پابند ہوں جو بذریعہ وحی کے مجھ سے کہی جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میرے پاس اللہ کا فرشتہ جبرائیل امین آتے ہیں، جب وہ آئیں گے تو ان سوالات کے جوابات ان سے میں پوچھ کے آپ کو بتا دوں گا، ابھی فوری طور پہ ان کے جوابات میرے پاس موجود نہیں ہیں. اور آپ نے حضرت جبرائیل امین کا انتظار شروع فرمایا. ایک دن گزر گیا حضرت نہیں آئے، دو دن گزر گئے حضرت نہیں آئے، دس دن گزر گئے حضرت نہیں آئے، پندرہ دن گزر گئے نہیں آئے، بعض روایات میں آتا ہے 40 دن تک وحی کا سلسلہ رک گیا اور اللہ کی طرف سے وحی کے پیغام اور وحی کا فرشتہ وہ نہیں آیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشانی محسوس فرماتے تھے اور بہت زیادہ غم محسوس فرماتے تھے، کیونکہ جب محبوب اور اس کے محب کی ملاقات کم ہو جائے تو وہ جو غم اور صدمہ ہوتا ہے، وہ غم صدمہ کائنات میں کوئی اور غم صدمہ نہیں ہوتا ہے. اور اتنے طویل عرصے کے بعد جب وحی نازل ہونا شروع ہوئی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ، اے پیغمبر آج کے بعد آپ یہ نہ فرمائیے گا کہ میں یہ کام کل کرنے لگا ہوں، مگر یہ کہ اللہ تعالی کی مشیت اس میں شامل ہو. بات سمجھ رہے ہو؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء والمرسلین ہیں اور نبی آخر الزمان ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شارع ہیں اور آپ کے اوپر قرآن کریم نازل ہوا ہے، لیکن جہاں آپ نے بھی انشاءاللہ تعالی کے الفاظ نہیں کہے، وہاں پہ اس کے ترک کرنے کا جو وجوہات تھیں اور اس کے ترک کرنے میں جو مسلمانوں کے لیے تعلیمات تھیں، وہ تعلیمات قرآن کریم نے وضاحت کے ساتھ نازل کر دی. مقصد آپ کو یہ سمجھانا تھا. اور حضرت سلیمان اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول اور پیغمبر تھے اور معصومین تھے، اور ان کے مقابلے میں ایک عام امتی کو دیکھیے جو سنتیں دن رات چھوڑتا ہے، جو مستحبات دن رات چھوڑتا ہے، جو اپنی وضع قطع سنت کے مطابق نہیں کرتا ہے، جو صبح صبح سنت نبوی یا داڑھی کے اوپر بلیڈ چلاتا ہے، اور وہ علماء جو امامہ اور پگڑی اور سنت رسول کے جتنے بھی اتباع ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بہت بڑے لوگ ہیں، ہماری باتیں بڑی معتبر باتیں ہیں، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. جب انبیاء کرام سے ایک ادب چھوٹ جانے کی وجہ سے اس کی سرزنش ہو رہی ہے، تو پھر ایک عام امتی ہم اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، کہتے ہیں کہ ہماری عبادات قبول نہیں ہو رہی. آخر آپ دعائیں اور عبادات جس طریقے سے کر رہے ہیں، وہ طریقہ اور اس کے اندر موجود آداب، اس کے اندر موجود طور طریقے، ان کو سمجھنا بھی ضروری ہے. طلباء کرام اکثر تو ہمارے قدیم طلباء ہیں، لیکن ان میں کچھ نئے بھی موجود ہیں، تو ادب آداب کا احترام بہت ضروری ہے. آپ ہر چیز جانتے ہیں، ہمارا دین، ہماری شریعت ایک دین اور ایک شریعت ہے. پاکستان کے جس مسجد اور مدرسے سے آپ تشریف لائے ہیں، آپ کو وہاں جو آداب سکھائے گئے تھے، وہ آداب اور وہ احترام ان کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ مثلا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا ہے لا تتخذ المسجد ممرا، مسجد کو گزرگاہ نہ بنائیے. اب ایک طالب علم ہے مثلا، اس کو حوض سے مطبخ جانا ہے تو دو راستے ہیں، ایک راستہ تو یہ ہے کہ مسجد کے اندر سے گزر کے اس طرف چلا جائے، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ نہیں، مسجد سے باہر باہر سے ہوتا ہوا وہ مطبخ کی طرف چلا جائے. تو دوسرا راستہ صحیح ہے، پہلا راستہ غلط ہے. مسجد کے ایک کونے سے داخل ہو کے دوسرے کونے سے نکل جانا اور مسجد کو گزرگاہ بنانا، مسجد کو راستہ بنانا، مسجد کو ممر بنانا، اس کی حدیث شریف میں ممانعت. تو عوام تو چھوڑیے، آپ حضرات تو انشاءاللہ ماکان اور ما یکون کے لحاظ سے علماء ہیں، تو علماء اگر ان آداب کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو عوام کیسے کریں گے؟ اس لیے علماء کے عمل کا معیار بہت بلند اور اونچا ہے، اور عوام کے عمل کا معیار وہ اتنا بلند اور اونچا ہونا ممکن نہیں ہے. جب پانی پیئے تو پانی پینے کے آداب آپ جانتے ہیں کہ بیٹھ کر پئیں اور تین سانسوں سے پئیں، صاف ستھرے طریقے سے پئیں، اس کے بعد الحمدللہ کہیں، دعائیں پڑھیں. مسجد میں داخل ہو رہے ہوں تو جوتے سے سیدھا پاؤں پہلے نکالیں گے اور مسجد میں جوتے سے الٹا پاؤں پہلے نکالیں گے اور مسجد میں سیدھا پاؤں پہلے رکھیں گے، یہ ادب ہے، سنت ہے. مسجد میں آ کے بیٹھیں گے تو ایسے ہی کونے میں جہاں دل چاہا بیٹھ گئے نہیں، صف کی شکل میں بیٹھنا ضروری ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جو نمازی نماز کے انتظار میں صف کی شکل میں بیٹھا ہوتا ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے، اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہ وارحمہ واعف عنہ، اے اللہ اس کی مغفرت کریں اور اس پہ اپنا رحم نازل کریں، وتب علیہ اور اس کی توبہ قبول کریں. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فرشتوں کی یہ دعا صرف اس نماز کے انتظار والے کے لیے ہے جو ادب آداب کے طریقے سے نماز کا انتظار کر رہا ہو، ہر ایک کے لیے نہیں ہے. اسی طرح جب آپ اپنی تعلیم میں بیٹھیں، خاص طور پہ تفسیر کے درس میں بیٹھیں، تو امامہ کا اہتمام کی کوشش کریں. امامہ سنت رسول ہے، امامہ یہ ہماری دین کی شان ہے، امامہ یہ ہمارے اسلاف کی میراث ہے، اور امامہ یہ ہمارے علماء اور اہل دین کی علامات میں سے. آخر کیا وجہ تھی کہ انگریز نے جب ہندوستان کے اوپر قبضہ کیا اور مسلمانوں کو اپنا غلام بنایا تو اس نے اپنے چوکیداروں کو امامہ پہنایا، اپنے ڈھول والوں کو امامہ پہنایا، اور اپنے ہوٹل کے اندر نوکروں کو امامہ پہنایا، اس وجہ سے کہ اس سے قبل امامہ وہ عزت تھی، اس سے قبل امامہ اہل دین کی علامت تھی، اس سے قبل امامہ یہ مسلمانوں کے اندر رسپیکٹ اور دین کا اور عزت کا نشان تھا. اور جب اغیار اور اہل مغرب ہمارے اوپر غالب آ گئے تو ان بدماشوں نے ایسی شرارت کی کہ ہماری دین اور ہماری عزت، ہماری شرف کو اپنے سب سے نچلے طبقے کے اوپر لازم کر دیا. آج بھی ہم مسلمان ہیں اور ہم کلمہ دین کے دعوے دار ہیں، لیکن ہمارے ایوانوں میں، ہمارے پارلیمنٹ میں، ہمارے ایوان صدر میں جو چپڑاسی اور نوکر ہوتا ہے اس کے سر پہ ٹوپی یا امامہ ضرور ہوتا ہے. اور ہم بھی کہتے ہیں کہ جی ہم بھی امت محمدیہ کے فرد فرید ہیں اور ہمیں بھی شفاعت کی امید ہے، اور ہم بھی جائیں گے اور آخرت میں جا کے یہ کہیں گے کہ جی ہم نے دنیا میں بڑے کارنامے کیے. اپنے گریبان میں جھانکیں گے تو دوسروں کے گناہ اور دوسروں کی خطائیں آپ کو کم لگیں گی. بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے ان باتوں سے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ ایسے موقع پہ شعر پڑھا کرتے تھے، رہے الفت میں گو ہم پر بہت مشکل مقام آئے، رہے الفت میں گو ہم پر بہت مشکل مقام آئے، نہ ہم نے راستہ بدلا نہ ہم منزل سے باز آئے. سمجھ میں آئی بات؟ دنیا جو کرتی ہے کرے، دنیا جو کہتی ہے کہے، دنیا اوپر ہو جائے نیچے ہو جائے، اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں اس کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی امانت قرآن کریم، امت محمدیہ، شریعت مطہرہ اور اس کی علامات اور اس کے شعائر، اس کی حفاظت علماء کرام کی ذمہ تھے. پوری دنیا کے علماء اپنی جگہ ہوں گے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے ہمارے بر صغیر کے علماء کو جو توفیق اور ہمت دی ہے، اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. آپ چلے جائیں، دعویٰ کرتا ہوں میں، عرب کے علماء کو دیکھیے، ترکی کے علماء کو دیکھیے، ماوراء النہر کے علماء کو دیکھیے، چین کے علماء کو دیکھیے، افریقہ کے علماء کو دیکھیے، سب سے زیادہ جو متبع سنت علماء آپ کو ملیں گے وہ علماء اللہ کے فضل و کرم سے بر صغیر پاک و ہند کے علماء ہیں. اور اس کی وجہ ہمارے اسلاف کی قربانی، ہمارے اسلاف کی محنت ہے، ہمارے اسلاف کا عزم و استقلال ہے کہ دہلی اور بمبئی اور کلکتہ کے اندر پھانسی دینے کے لیے درخت اور کھمبے کم پڑ گئے تھے، لیکن ہمارے اسلاف نے اپنے دین کو بدلنے کے لیے ایک قدم بھی تیار نہیں ہوئے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو طلباء ادب کا لحاظ ضرور رکھیں گے اور مستحبات کو بھی فوت کرو گے تو اس کا نقصان ہوگا. یہ بات میں آج آپ کو سمجھانا چاہتا تھا. آداب میں یہ بھی ایک بہت بڑا ادب ہے، واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، کہ ہمارے دین کے اندر دائیں اور بائیں کا فرق بہت اہمیت کا حامل ہے. کیسے؟ کسی سے آپ نے کوئی چیز لینی ہے تو سیدھے ہاتھ کا استعمال کیجئے، کسی کو آپ نے کوئی چیز دینی ہے تو سیدھے ہاتھ کا استعمال کیجئے، اور آپ سے جو چیز لے رہا ہے اس کو بھی اس بات کی ترغیب دیں. ورجل انفق یمینہ حتی لا تعلم شمالہ، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندے پہ خاص فضل و احسان اور رحم کرتے ہیں کہ جس کا سیدھا ہاتھ خرچ کرے اور اس کے الٹے ہاتھ کو پتہ بھی نہ ہو. حدیث میں کیا کہا؟ سیدھا ہاتھ خرچ کرے، یہ نہیں کہا کہ اس کا ہاتھ خرچ کرے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ الٹا ہاتھ خرچ کرے، بلکہ کیا کہا؟ سیدھا ہاتھ. جب حدیث شریف میں یہ بات آ چکی ہے، اس کے باوجود ایک طالب علم یا ایک عالم وہ الٹا ہاتھ آگے کرتا ہے، تو یہ اس قابل سزا ہے کہ نہیں ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب عالم اس کے اوپر عمل نہیں کرے گا اور جب اہل دین اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو پھر کیا آسمان سے فرشتے آ کے عمل کریں گے؟ کون کرے گا؟ اسی طرح اپنے لباس کو بھی سنت کے مطابق رکھیے. البسوا من ثیابکم البیاض، حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے لباس میں سے سفید رنگ کا لباس استعمال کیجئے، اس لیے کہ فَإِنَّهُ مِن لِبَاسِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَتُكَفِّنُ فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اس لیے کہ یہ اہل جنت کا لباس ہے اور اسی میں تم اپنی اموات کی تدفین کرتے ہو. جب درس میں آئیں تو ہمیشہ باوضو ہو کے آئیے، صاف ستھرے ہو کے آئیے، طہارت کے ماحول میں آئیے اور بہترین صاف ستھرا لباس زیب تن کیجئے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، بالکل ابتدا میں جو وحی نازل ہو رہی ہے اس وحی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاص آسمانی تعلیمات دی جا رہی ہیں، ان تعلیمات کے اندر کیا ہے؟ اے پیغمبر، اٹھیے اور اللہ کے دین کے پیغام کو آگے بڑھائیے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے لباس کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو، اپنے بچھونے کو، اپنے تمام زندگی کے معمولات کے اندر جو آپ کے شامل حال چیزیں ہیں ان کی طہارت کا اہتمام کیجیے. طہارت سے فائدہ کیا ہوگا؟ طہارت سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے اندر ایک خاص قسم کی نورانیت پیدا ہوگی.
اور طہارت سے آپ کے حافظہ تیز ہوگا، طہارت سے شیطانی حملوں سے دور رہیں گے، طہارت سے نفس و شیطان کی ناکردنیوں سے دور رہیں گے، اور اپنے اندر ایک خاص ملکہ آپ پائیں گے، جو ملکہ آپ کو انسان سے فرشتے کی طرف لے کر جا رہا ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو معزز طلباء، ادب آداب کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے جامعہ کے جو خصوصیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بے شمار احسانات کیے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنا لباس سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ ہمیشہ طالب علم کوشش کرے کہ اس کے ٹخنے کھلے ہوئے ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ایسا شخص ورجل مسبل الازار، جو اپنی چادر کو، اپنی دھوتی کو، اپنی شلوار کو، اپنے کپڑے کو زمین پر کھینچتا ہو، اللہ تعالیٰ آخرت میں ایسے شخص کو نہ کامیاب کریں گے، نہ پاک ہونے دیں گے، اور نہ اس پر نظر کرم کریں گے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اس لیے ابوداؤد شریف میں حدیث ہے، صلیت ولکن اسبلت ازارک وان اللہ تعالی لا یقبل صلاۃ مسبل الازار۔ حدیث شریف میں ہے، ایک شخص آیا اور اس شخص نے نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، جب وہ آپ کے قریب آیا آپ نے کہا، قم فرجع فصلی فانک لم تصلی، واپس جائیے، اور جو آپ نے نماز پڑھی ہے یہ نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھیے۔ وہ شخص اٹھ کے گیا، اس نے دوبارہ جا کے نماز پڑھی، دوبارہ آ کے بیٹھا، آپ نے کہا، قم فصلی فانک لم تصلی، اٹھو دوبارہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے جو نماز پڑھی ہے وہ نماز نہیں ہوئی۔ وہ دوبارہ جا کے نماز پڑھ کے آیا، آپ نے کہا، قم فصلی فانک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو۔ اس شخص نے کہا، اللہ کے رسول، مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں اس میں غلطی کیا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ملکہ ہے کہ استاذ یا اپنے شیخ یا مربی کی طرف سے جو آپ کو اشارہ کیا جائے، اس اشارے کو سمجھ لینا، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ متنبی کہتا ہے، وَمِن بَلِيَّتِ الدُّنْيَا خِطَابُ مَن لَا يَفْهَمُ، اور دنیا کے بڑی آزمائشوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ ایسے بیوقوف شاگرد کے ساتھ ہو جائیں کہ جو آپ کی بات سمجھتا ہی نہ ہو۔ فارسی میں کہتے ہیں، منچ گوئم تمبور منچ میں گوئی، سمجھ میں آئی بات؟ تو وَمِن بَلِيَّتِ الدُّنْيَا خِطَابُ مَن لَا يَفْهَمُ کا سبب آپ نہیں بنیں گے، بلکہ آپ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، اس کا مصداق بننے کی کوشش۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں جا کے اس کو مسئلہ سمجھایا، اور آپ نے فرمایا، صلیتا ولکن اسبلت ازارک وان اللہ تعالی لا یقبل صلاۃ مسبل الازار، تم نماز پڑھ رہے ہو لیکن نماز کے اندر تم نے اپنے ازار کو نیچے کیا ہے، اور اللہ تعالی ازار لٹکا کر نماز پڑھنے والوں کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ اس کے باوجود ایسے اہلیہ نے بدعت اور شرارتی سنا ہے، وہ باقاعدہ لوگوں کے پائچے نیچے کرواتے ہیں، کہتے ہیں اوپر نہیں کرو، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بدعتی کی نماز صحیح نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق نہیں دیتے، اور وہ خود بخود ایسے اعمال کی طرف راغب ہو جاتے ہیں کہ جن اعمال کے اندر شرارت ہے، جن اعمال کے اندر قبولیت نہیں ہے۔ اس لیے پروپیگنڈوں کا شکار ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اعمال کو سوار لینا اور سمجھ لینا اور اس کے اوپر عمل کر لینا، یہ مسلمان کی معراج ہے۔ اگر دین سمجھیں گے نہیں تو آگے کیسے بڑھیں گے؟ سمجھنا شرط اول ہے، اور جب سمجھیں گے تو یاد نہیں کریں گے تو سمجھنے کا فائدہ نہیں ہے، اس لیے توجہ کے ساتھ یاد کرنا بھی ضروری ہے، اور جب یاد کر لیا جائے تو اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر عمل نہیں ہوگا تو پھر اس علم کا اعتبار نہیں ہے، اس علم کا پھر فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے تین چیزیں ہیں، نمبر ایک، اپنے اساتذہ اور اپنے شیوخ سے سیکھنے کی کوشش، اس کے بعد اس کو صحیح طریقے سے ضبط کرنا، اور تیسرے نمبر پہ اپنی عملی زندگی میں، یا انگریزی میں کہتے ہیں پریکٹیکل زندگی میں، ان مسائل کو لاگو کر لینا یہ آپ کے لیے ضروری ہے. میرے محترم بھائیوں، اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایک اللہ ہی الہ ہیں، ایک اللہ ہی خدا ہیں، ایک اللہ ہی خالق و رازق ہیں، اور کوئی خدا ان کے سوا نہیں ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر توکل کریں مومن لوگ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شریعت مطہرہ کا اعلان فرمایا اور سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں و اقرباء کو دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہو کہ ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، اور کامیاب ہو جاؤ گے. کفار و مشرکین نے یہ کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس زمانے کے مشرکین ہمارے زمانے کے بدعتیوں سے زیادہ عقل مند تھے. کیوں؟ بات سمجھ گئے کہ یہ جو پیغمبر لا الہ الا اللہ کی تعلیم ہمیں دے رہے ہیں، اس لا الہ الا اللہ کے بعد نہ کوئی بدعت چلے گی، نہ کوئی مزار چلے گا، نہ کوئی بابا چلے گا، نہ اللہ کے سوا کوئی اور عالم الغیب ہوگا، نہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا حاجت روا ہوگا، بس اللہ ہی ہوگا اور اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا. جبکہ مشرکین اور کفار، ان کا عقیدہ اور ان کا مذہب، وہ تو متعدد خداؤں کے اوپر تھا. ہر چیز کا الگ انہوں نے خدا بنا رکھا تھا، ہر چیز کے لیے انہوں نے الگ بت بنا رکھا تھا، ہر دن کے لیے، ہر ہفتے، ہر مہینے کے لیے انہوں نے ایک الگ مزار بنا رکھا تھا، اور ہر میلے کے لیے انہوں نے کچھ اپنی رسم و رواج بنا رکھی تھی. لا الہ الا اللہ کے بعد یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں، اور یہ بات ان کو سمجھ میں آ رہی تھی، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، اختلاف کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے، ہم اپنے معبودان باطلہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ عجیب بات کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ایک اللہ ہوگا اور ایک اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہوگا. لیکن جب یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو انہی افراد میں سے ایسے صحابہ اور ایسے خلفاء اور ایسے مسلمان نکلے کہ آج تاریخ میں ان کے کلمات اور ان کی یادیں، ان کے اعمال، ان کی خلافتیں وہ سنہرے الفاظ سے لکھی جا چکی ہیں، اور صرف مسلمان نہیں بلکہ پورے عالم کے انسان ان کے معترف ہیں اور ان کی خدمات کی جانتے ہیں اور سراہتے ہیں. بات سمجھ میں آئی کیا وجہ تھی؟ اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. جب اپنا عقیدہ آپ نے درست کر لیا ہے تو پھر عقیدے کے بعد ہر کام میں، ہر چیز میں، ہر عمل میں، اور دنیا کے اندر ایک پتہ بھی نہیں گرتا ہے مگر وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا یابس الا فی کتاب مبین. یہ صرف باتیں نہیں ہیں، اس کو عقیدے میں لانا ضروری ہے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد تعارف الوہیت ہے. یہ جملہ آپ لکھ لیں، کیا؟ انبیاء کی بعثت کا مقصد تعارف الوہیت ہے، اور قرآن کریم کا مقصد اصلی بھی تعارف الوہیت ہے. انبیاء کی بعثت کا مقصد تعارف الوہیت ہے، اور قرآن کریم کا بھی مقصد اولین تعارف الوہیت ہے. اور جامعہ عربیہ احسن العلوم کی تفسیر کا اہم ترین سبق بھی تعارف الوہیت ہے. آپ توحید سمجھ جائیں اور آپ اپنے عمل اور اپنے اعتقاد کے اندر ایک اللہ وحدہ لا شریک کے بندے بن جائیں، بس اتنا سبق بہت ہے. اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد آپ دنیا میں جہاں بھی ہوں گے, روئے زمین کے جس ٹکڑے پہ بھی ہوں گے, لیکن جب آپ کہیں گے کہ اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, تو آپ کا اعتقاد بھی درست ہو چکا ہوگا اور آپ کے عمل کے اندر بھی توحید آ چکی ہوگی, اور یہ ایمان کے لیے شرط اول ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی گزرے ہیں, خاص طور پہ دینی مدارس کے طلباء تو ان کو جانتے ہی ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں شیخ سعدی صرف ایک ادیب یا صرف ایک شاعر کے طور پہ نہیں پڑھایا جاتا تھا, بلکہ ہمیں شیخ سعدی کی تعلیمات ایک اللہ کے ولی کے طور پہ پڑھائی جاتی. اور شیخ سعدی کن کے شاگرد ہیں؟ براہ راست علامہ ابن الجوزی کے شاگرد ہیں. علامہ ابن الجوزی کون ہیں؟ جو 1200 کتابوں کے مصنف ہیں. اور اسی طرح شیخ سعدی شیخ شہاب الدین سروردی رحمت اللہ علیہ, جو سلسلہ سروردیہ کے بانی اور شیخ ہیں, ان کے براہ راست شاگرد ہیں حضرت. انہوں نے ایک عجیب واقعہ نقل کیا. واقعہ اس طرح ہے کہ ایک بادشاہ کو کوئی لا علاج بیماری ہو گئی. کیا ہوا؟ بادشاہ کو لا علاج بیماری ہو گئی. بہت علاج کیے گئے, دوائیں استعمال کی گئیں, طریقے ٹوٹکے اپنائے گئے, لیکن بادشاہ کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا. ایک ظالم طبیب نے بادشاہ سے کہا کہ آپ کی بیماری کا علاج یہ ہے کہ فلاں دن فلاں وقت میں ایک انسان کو آپ کی طرف سے ذبح کر دیا جائے, اس کا خون زمین پہ گائے اور بکرے کی طرح بہا دیا جائے, اور آپ کی جان کی طرف سے اس کو قربان کر دیا جائے, تو پھر اس کے بعد آپ کی صحت ٹھیک ہوگی, ورنہ آپ کی صحت ٹھیک ہونا مشکل. بادشاہ نے اپنی رعایا کے اندر اعلان کیا کہ کون ہے جو بادشاہ کے لیے اپنی آل اولاد اپنی جان کو حاضر کرے اور ہم اس کو اپنی طرف سے قربان کریں, اور اس کے بعد پھر وہ بادشاہ سلامت ٹھیک ہو جائے. ایک خاص گھر ڈھونڈا گیا جس گھر کے اندر بہت سارے حسین نوجوان بچے تھے, اور ان گھروں میں سے ایک بچے کو لیا گیا, اور وزیر نے اس بچے کے والدین کو سونا اور چاندی سے تول کر ان کو دے دیا. بچے کو لے آئے, محل میں رکھا, ایک خاص وقت کا انتظار کیا گیا. جب وہ وقت آیا, بچے کو بٹھایا گیا, جلاد کو بلایا گیا, لوگوں کو جمع کیا گیا کہ دیکھو بادشاہ کے لیے قربانی دی جا رہی ہے, کیسے دی جا رہی ہے. اسی دوران میں وہ بچہ آسمان کی طرف دیکھنے لگا اور زور زور سے ہنسنے لگا. بادشاہ اس کی یہ حرکت دیکھ کے حیران ہوا, اور اس نے کہا رک جاؤ, میں ذرا یہ بات اس کی سمجھ لوں, یہ ہنس کیوں رہا ہے؟ یہ تو موت کا وقت ہے, یہ تو ذبح ہونے کا وقت ہے, اور اس وقت میں یہ بچہ ہنس رہا ہے, آخر اس کی ہمت دیکھنے کی ہے, اس کی بہادری دیکھنے کی ہے. جب بادشاہ نے بچے کو قریب بلایا اور پوچھا کہ بچے تم ہنستے کیوں ہو, کہنے لگا کہ اس دنیا کے اندر اللہ نے مجھے دو سہارے دیے تھے. پہلا سہارا میرے والدین تھے, وہ کائنات کے لالچی اور دو نمبر لوگ تھے, پیسے لے لیے مجھے بیچ دیا. کیا عجیب بات, سمجھے؟ پہلا سہارا میرے والدین تھے, ان کو تو آپ نے خرید لیا, پیسے دے دیے, انہوں نے مجھے بیچ دیا. دوسرا سہارا وہ میری حکومت, میری ریاست, میرا ملک تھا, وہ بادشاہ سلامت خود مجھے ذبح کرنے کے در پہ ہے, تو اور چھوڑو, میرا ملک میرا دشمن اور میرا بادشاہ میری جان کا دشمن بن چکا ہے. تو میں اس بات پہ ہنس رہا تھا کہ اے اللہ یہ دنیا کے سہارے بڑے ہی عارضی اور بڑے ہی بیکار ہیں، اصل سہارا تو ہے اور میں آپ سے مدد مانگتا ہوں، اور دنیا کے سہاروں کو میں نے جس طرح بکتے ہوئے دیکھا، جس طرح ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا، اس کے بعد آسمان کے سہارے کی طرف جب میری توجہ ہوئی تو مجھے خوشی کے مارے ہنسی آ گئی۔ بادشاہ بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوا اور اس نے اس بچے سے معافی مانگی اور کہا کہ بیٹا میں زندہ رہوں یا میں مر جاؤں اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن تمہارے جیسے توکل اور خدا کے اوپر اعتماد کرنے والے لوگ یہ دنیا میں موجود رہنا ضروری ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، اور تم کو چاہیے کہ اللہ کے اوپر توکل کرو۔ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صبح شام نعرے لگائیں کہ جی ہم متوکلین ہیں اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے۔ ایک زمانے میں ایسے لوگ نکلے تھے، وہ نہ روٹی بناتے تھے نہ سالن بناتے تھے اور نہ گندم پیستے تھے، اور بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوتے تھے اور کیا کہتے تھے، نحن المتوکلون، ہم متوکلین ہیں۔ یہ متوکل نہیں ہے، یہ دھوکہ باز ہے، یہ فراڈی ہے، یہ جو ہے نا مسلمانوں کے اوپر بوجھ بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ توکل وہ عمل کے بعد ہوگا، توکل آپ کی محنت کے بعد ہوگا، توکل آپ کی کوشش کے بعد ہوگا۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ نے کسی عمل کا پکا ارادہ کر لیا ہے اور جب آپ نے کسی کام کا پکا ارادہ کر لیا ہے، اب اس کام کے لیے جو آپ کے ضروری وسائل ہیں ان کو بروئی کار لاتے ہوئے آگے آپ بڑھیں گے اور توکل شامل ہوگا تو کام کامیاب ہوگا، ورنہ کام کامیاب ہرگز نہیں ہوگا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، جو مکتبہ علماء دیوبند کے فخر ہیں اور بر صغیر پاک و ہند کے علماء کے بہت بڑے شان ہیں، 1365 کتابیں لکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، آپ ایک دو کتابیں لکھیے پھر دیکھیے۔ اور علماء کہتے ہیں جس نے کتاب لکھی اس نے اپنے لیے باقاعدہ ساری زندگی کی غیبت کا ایک سامان پیدا کر دیا ہے، وہ کتاب ساری زندگی لوگ اس کو دیکھتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، اور اس کا مواخذہ ہوتا ہے، اس کا حساب کتاب ہوتا ہے، ایک بات بھی غلط لکھ دی تو خیر نہیں ہے، آخرت تک یاد رکھا جاتا ہے کہ یہ فلاں مولوی صاحب کا جس نے یہ غلط بات لکھی تھی۔ بات سمجھ رہے ہو؟ اس لیے کتابیں لکھنا، تالیف کرنا، تصنیف کرنا اور پھر اس کو تاریخ کے ریکارڈ میں منجمد کر دینا، یہ بہت بڑی ذمہ داری والی بات ہے۔ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے تین شرائط ضروری ہیں، اور یہی آج آپ کا سبق ہے انشاءاللہ، پھر وہی کے کچھ بحث باقی ہے وہ اگلی مجلس میں دیکھ لیں گے۔ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے تین شرائط ضروری ہیں۔ نمبر ایک، دل سے ارادہ کر لینا، نیت کر لینا، عزم کر لینا، کوشش کر لینا کہ یہ کام میں نے کرنا ہے، یہ ضروری ہے۔ اگر ایسا کام نہیں ہوگا، ہاں جی کرنا ہے نہیں کرنا ہے، دل چاہ رہا ہے، موسم اچھا ہوا تو کر لیں گے، موسم اچھا ہوا تو نہیں کریں گے، یہ ڈرامہ بازی ہے، یہ ایسی جان چھڑائی والی بات ہے، یہ وقت پاس کرنے والی بات ہے، اصل کرنے والی بات یہ نہیں ہے۔ پشتو میں کہتے ہیں اسے ورتا کار ہوئے، جب کار دے ورتا ہوئے نو بیا بکے، کرنا پڑے گا۔ تو کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اپنی نیت، اپنا ارادہ، اپنا عزم، اس کو اچھی طرح جانچ لیجئے، ٹٹول لیجئے، اپنا امتحان لے لیجئے کہ بتا صوفی یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، اگر کرنا ہے تو پھر صحیح طرح کرنا ہے۔ میں نے بالکل ابتدا میں حدیث پڑھی، ان اللہ تعالی یحب اذا عمل احدکم عملا یتقنا، اللہ تعالی پسند فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی جب کوئی کام کرے تو وہ کام ٹھیک ٹھیک کرے، کوشش سے کرے، اتقان، اتقان کہتے ہیں اچھے طریقے سے ادائیگی کو کرنے کو۔ نمبر دو، جو کام کیا جا رہا ہے اس کام کے ماہرین، مشائخ، اساتذہ، مدارس، علماء، اہل دین، یہاں تک کہ دنیا کا کوئی عام ہنر ہی کیوں نہ ہو، اس کام کا صحیح استاذ، اس کام کا صحیح کاریگر، اس کی رہنمائی ضروری ہے. آپ کی نیت بہت اچھی ہے، آپ کا اخلاص میں کوئی شک نہیں ہے، آپ بہترین کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو خدا نہ خواستہ اساتذہ ایسے ملے جو کمزور تھے، آپ کو اساتذہ ایسے ملے جو خود راہ راست پر نہیں تھے، یا آپ کو ایسے لوگ ملے کہ جن کی تعلیمات وہ دین اور شریعت مقدسہ کے مطابق نہیں تھی. یا چلو یہ چھوڑو، آپ گاڑی چلانا سیکھتے تھے، آپ کو ایسا استاذ ڈرائیور ملا کہ جو گاڑی چلانا اچھی نہیں جانتا تھا، تو بتاؤ ساری زندگی اس کا اثر آپ پہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا نا. اس لیے نمبر ایک، کام کرنا ہے تو اس کے لیے اپنا ارادہ، اپنا عزم، اپنا توکل، اس کو تیار رکھنا ضروری ہے. اور نمبر دو، صحیح اساتذہ، صحیح رہنمائی، صحیح شاگردی کرنا، یہ بھی ضروری ہے. جب یہ دو کام ہو جائیں گے تو نمبر تین پہ کام ہے اللہ سے مدد مانگنا، دعا کرنا، اللہ تعالی سے مانگنا، اور دعا میں یہ کہنا کہ اے اللہ، میرے بس میں جو کچھ تھا وہ میں نے کر لیا ہے، اب مزید نتائج اور اس کے جو انعامات ہیں وہ آپ کے فضل و کرم کے بغیر نہیں ہیں، اور اے اللہ آپ کی مدد کے بغیر میں یہ کام نہیں کر سکتا. اس طرح اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کیجئے، اللہ کے سامنے اپنی بندگی کو دکھائیے، اور اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور اپنی انکساری، اپنی بے بسی کو سامنے رکھیے، اس کے بعد اللہ تعالی سے مدد مانگیے. بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے، اس کا ہر کام خدا جلد بنا دیتا ہے. دین اس کی فقط ایک ذریعہ انسان، دست انسان سے انسان کو خدا دیتا ہے. وبہذا القدر نکتفی اليوم، وللہ الحمد والآخرة، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کل کہاں پہ بات رک گئی تھی؟ ہاں جی بتایا کریں نا، روز روز بتایا کریں. اسباب یعنی تقسیم ہونے سے پہلے جو حقوق ترکے کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں وہ سمجھائے تھے. کیا یاد رکھیں؟ بہت مختصر شارٹ الفاظ میں سمجھو، کیونکہ مضمون بڑا وسیع ہے. پہلے جس طرح ان لوگوں کا پہچاننا ضروری ہے، ان چیزوں کا پہچاننا ضروری ہے جو معنی بنتے ہیں تقسیم سے پہلے. کیا بنتے ہیں معنی؟ کیا ہو گیا؟ لوگوں کا قرض آئے تو کیسے تقسیم کرو گے؟ آسان ہے نا مسئلہ. معنی کیوں ہو گیا؟ وصیت کی ہے، جائز وصیت ہے، ثلث کے اندر پورا کرنا ہے، تقسیم سے رک گئے. سمجھ گئے؟ معنی کیا بنا بھائی؟ ابھی تو ہم نے اس کو دفن ہی نہیں کیا. کراچی جیسے جگہ میں دفنانا ہے تو وہاں تو ایک جگہ کی قیمت بھی 5 لاکھ ہوگی. پتہ ہے کس چیز کا؟ قبرستان کی بات کر رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ ہمارے اب بات اچھی نہیں ہے، اب ذہن میں آ گئی، غیبت کرنا مقصود نہیں ہے، حالات کی وجہ سے کہہ رہا ہوں. ہمارے جو جوہر موڑ کی طرف آپ لوگ جاتے ہو، یہ جو الومینیم والا مارکیٹیں ہیں، پہلے ادھر بہت بڑا سنیما تھا جب ہم پہلے ادھر آئے تھے، 80-81 کی بات کر رہا ہوں، کیا تھا؟ بڑا مشہور ہے پوری کراچی میں، ڈرائیونگ سنیما کہا جاتا ہے، تو نام سنا ہو یہ پورے علاقے میں. اس کا مالک کو دیکھے، کتنا بڑا مالدار، کروڑوں اربوں کا مالک ہے. جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے ورثاء ہمارے پاس سرکاری ادارے میں آ گئے کہ ہمیں قبرستان میں جگہ دیں. تو ہم حیران ہو گئے. ابھی میں حیرانگی کی بات کر رہا ہوں. کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کتنا کچھ دیتا ہے، لیکن دفنانے کے لیے پھر جگہ پھر کسی اور سے مانگتے ہیں. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. شرعی اصول سمجھنا چاہیے. اپنے باپ کو، اپنے بیٹے کو، اپنے اہلیہ بچوں کو یہ کسی غیر کی زمین میں بغیر اجازت کے تو بالکل ٹھیک نہیں ہے. لیکن کل میں نے ایک بات کی تھی کہ وراثت کا باب آج کل تو بالکل نایاب ہو گیا ہے. اگر وراث مورث کی مار کی شرک شریک ہونے کی وجہ سے کہ مارے مشترک ہے، کس کی گھر میں کانا جائز نہیں ہے، سوچو کیا نہیں ہے، کانا جائز نہیں ہے، تو کسی غیر کے مشترک زمین میں اپنے میت کو کیسے دفناؤ گے؟ یہ بتاؤ، دفنا سکتے ہیں؟ کیا کرنا پڑے گا؟ اجرت دینا پڑے گا، خریدنا پڑے گا. تو یہ سارے وہ چیزیں ہیں جس پر عمل کرنا پہلے ضروری ہوتا ہے، ہر لحاظ سے پورا ہو جائے. تو پھر آپ کو ترکہ بھی سمجھنا چاہیے. تقسیم سے پہلے ترکے کو پہچانو مولانا. کیا چیز ترکہ کا معنی کیا ہے؟ ما ترکہ، جو میت نے بولو چھوڑا ہو، جو میت نے چھوڑا ہو، چھوڑا ہوا مال شرعی ہونا چاہیے. کیا کیا ہونا چاہیے؟ شرعی مال کسے کہتے ہیں؟ جو شریعت اس پر فتویٰ لگائے، حکم لگائے کہ شرعاً یہ کمائی جائز ہے. آپ سمجھ گئے؟ شرعی مال کیا ہوگا؟ ملک شرعی ہوگا نا. کیا ملک شرعی؟ ملک شرعی کے اپنے اپنے اسباب ہیں مولانا. کیا ہے؟ حبہ ہے، کوئی گفٹ دے دے، خریدے، کسی سے وراثت میں ملے. یعنی جس طریقے سے آپ کے پاس وہ مال آیا ہے وہ طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ شرعاً جائز ہونا چاہیے. اب تو آسان ہوا نا. ترکہ شرعی کسے کہتے ہیں؟ ہاں مولانا، یہ پگڑی والے ہمارے لگے گئے ہیں. ترکہ شرعی کیا ہوگی؟ یعنی جو مال ہے، چھوڑا ہوا مال ہے، شرعاً اس کو جائز قرار دے کہ اس کی کمائی جائز ہے. اگر کسی غصب شدہ ہو، کیا ہو؟ غصب شدہ ہو، یا کمائی تو جائز ہے. مثلاً میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں جو آج کل بڑا واقعہ ہے، لوگ اس کو سوچتے نہیں ہیں. آپ لوگ غور کرو، لوگ زمینوں کے زمیندار لوگ زمینوں کے مالک ہوتے ہیں، کاروباری لوگ گاڑیوں کے مالک ہوتے ہیں، بنگلوں کے مالک ہوتے ہیں، خریدے ہیں جائز پیسوں پر، تو جائز ہے نا، اپنے حلال پیسوں سے کمائے ہیں، پیسہ آیا ہے. لیکن ان چیزوں پر کاغذات جمع کر کے یا زمینوں کے کاغذات جمع کر کے گورنمنٹ سے قرضے لیے ہیں، بینک سے قرضے لیے ہیں. اب بتاؤ، اب کیا کہو گے؟ مال تو شرعی ہے لیکن غیر کا حق متعلق ہوا. کیا ہوا؟ اب بھی تقسیم نہیں کر سکتے. تقسیم کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں جو اہم بات سمجھا رہا ہوں. مال خالص شرعی ہونی چاہیے ترکے کے لیے، اور دوسری بات اس کے ساتھ کسی اور کا کوئی تعلق، یا مال اپنا ہے، زمین اپنا ہے. عموماً غریب لوگ، تاجر لوگ، زمیندار لوگ کرتے ہیں، زمینوں کو رہن رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں نا، زمین اس کے حوالے کر لیتے ہیں. مالک تو آپ کے، مالک تو آپ ہوں گے، لیکن اس سے بہت قرضہ لیا ہے. وہ کیا کرتا رہتا ہے؟ کاشتکاری کرتا رہتا ہے. شرعاً تو وہ جائز بھی نہیں ہے، بعض جگہوں میں جائز ہے. جب اس جو حصول آتا ہے تو اس کو حساب میں لاتے رہے، ایسا کون کرتا ہے؟ جب تک وہ پیسہ واپس نہیں کیا، وہ زمین کس کے پاس ہوتی ہے؟ اسی کاشتکار کے پاس ہوتی ہے. تو اس زمین کو جو ملکیت اس کی تھی لیکن اس نے کسی اور کو دے کر اس کے ساتھ دوسرے کا حق متعلق ہو گیا, قرضہ لے لیا, اب اس کو تقسیم نہیں کر سکتے. پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ ہاں مولانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بڑا مشہور ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ یہودی 71 طبقے بن گئے, کتنے, اور نصارہ پڑھا یہ روایت 72 طبقے بن گئے. یہود کتنے بن گئے اور نصارہ, اور یہ میرے امت والے 73 بن جائیں گے. سارے کے سارے اپنے آپ کو مذہبی کہیں گے. حق کا جاننا بڑا مشکل ہوگا. ملل اور ملل میں عبد الکریم شہرستانی مشہور محدث بھی ہے اور بڑے مشہور مصنف بھی ہیں, اس نے ایک واقعہ نقل کیا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کوفہ کے گورنر تھے, سنو گا کہاں کے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 32 ہجری میں فوت ہو گئے ہیں, حضور کے قریب زمانے کے ہیں, کوفے کے گورنر ہیں. کسی نے کہا باغ کے ہوئی اس کے پاس دربار میں آیا کہ کوفہ میں ایک مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یو حللون و یکبرون, زور زور سے اللہ اکبر کہتے ہیں, اللہ کی تعریف کرتے ہیں, کلمات پڑھتے ہیں, ویصلون علی النبی, اور درود شریف پڑھتے ہیں جیسا آج کل ہے. تو آپ بتائیں یہ بات نئی تھی, رواج تھا یا نہیں لگی تب جا کر وہاں شکایت کی؟ نہیں لگ گئی نا. او یہ کون سا طریقہ ہوا کہ وہاں زور زور سے پڑھنا شروع کر دیا؟ اس نے کہا اواقت فعلو زارے کا, کیا یہ واقعی آپ کہہ رہے ہیں, صحیح کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا ہاں, جاؤ دوبارہ جب ایسا کام ہو جائے تو مجھے بتا دینا. دو جملے ہیں, ان کے لیے نئی تھی تب جا کے بتا دیا. اور سب سے بڑی بات جو اس عمل پہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے تعجب کا اظہار کیا, اگر ایسا رسم و رواج ہوتا تو یہ کوئی نئی بات تھی؟ نئی تو نہیں تھی, نئی تو اس لیے تھی کہ نئی ہو گئی. تو اس نے تعجب کا اظہار کیا اور پھر کہا کہ بھائی جب دوبارہ اگر ایسا واقعہ ہو جائے تو مجھے بتا دینا. تو پھر دوبارہ کوئی لوگ جمع ہو گئے وہاں, جو ہے نا تکبیر, اس طرح تعلیل, کلمہ, یہ وظائف جو لوگ کرتے رہتے ہیں نا, یہ شروع کر دیے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے فوراً جو ہے نا تیاری کی, چادر سر پہ رکھا, اس مسجد میں روانہ ہوا, ایکشن لے لیا, سمجھ گئے, اور وہاں روانہ ہو گئے. اور وہاں جب پہنچ گئے, مسجد میں پہنچ گئے تو ہلکا سا, عبداللہ ابن مسعود بڑے مضبوط اونچے کم موٹے نہیں تھے, ہلکا سا تھا, بڑے سفر میں بڑے اچھے, ہلکا آدمی بہت چلتا پھرتا ہے, موٹا آدمی نہیں چل پھر سکتا ہے نا. تو وہ تو وہ چل گئے, پہنچ گئے. تو اس نے جب مسجد میں پہنچ گئے تو اپنے سر سے کپڑا اتارا اور کہنے لگے ومن عرفنی فقد عرفنی, جو مجھے جانتے تھے وہ تو جانتے ہوں گے, جو نہیں جانتے وہ بھی جان لیں, میں عبداللہ ابن مسعود ہوں. سمجھ گئے یہ طریقہ. اور کہنے لگے کہ ابھی جو تم لوگ میں صحابہ کی اکثریت موجود ہے, حضور کے وقت کے برتن نہیں ٹوٹ گئے ہیں, حضور کے برتن وقت کے کپڑے بھی گیلے ہیں, بڑے سخت الفاظ میں کہا کہ تم لوگ یہ کام کرتے ہو یہ تو بدعت ہے, اور اس مسجد سے نکال دیے. کیا کر دیے بولو؟ اور یہ وہ شخص ہے کہ حضور نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ جس کام پہ راضی عبداللہ ابن مسعود ہو جائے تو میں بھی راضی ہوں, اور جس کام پہ وہ ناراض ہو جائے تو میں بھی ناراض ہوں. یہ اس کے الفاظ ہیں. کس کے بارے میں؟ اتنے بڑے صحابی. آج وہ عمل جو میں نے بات کی تھی کہ حضور نے کہا تھا کہ وہ تو 71 بن گئے تھے اور دوسرے 72 بن گئے تھے, میرے والے 73 بن جائیں گے. لیکن پھر کہا, خود صحابہ نے کہا, یا رسول اللہ پھر کامیاب کون ہوں گے اور جنت میں کون جائے؟ تو کہا اہل سنت والجماعت والے. کون بولو؟ تمہارے اہل سنت. یہ میں نے آپ کو ملل والنہل کے حوالے سے واقعہ بیان کر لیا. تو اہل سنت والجماعت والے کون ہیں؟ بریلوی کہاں ہے؟ تم لوگوں سے نام چھینا گیا ہے خدا کے بندو, اپنے مسلک کا پتہ نہیں ہے. اہل سنت والجماعت تو ہم ہیں, یہ تو انہوں نے ہم سے نام ویسے غصب کر لیا ہے, چھین لیا ہے, لیکن ہم کرنے نہیں دیں گے. سمجھ گئے نا؟ ہم اس کو اہل سنت والجماعت نہیں کہیں. یہ کون سا کام کرتے ہیں؟ جو یہ کام کرتے ہیں تو ہم سنت کے مطابق کون سا کام کرتے ہیں؟ جو جماعت کے مطابق کون سا کام کرتے ہیں؟ دیکھیں, ویسے مجھے بیان نہیں ہونا چاہیے, بیان بھی آگے جا رہا ہے, لیکن میں کوشش کی بات کر رہا ہوں. اللہ نے انسان کو عقل دیا ہے, اگر اس عقل کو صحیح طریقے سے استعمال کریں. کیا بولو؟ استعمال کریں. ہمارے ساتھ ایک, میرا ایک مقتدی تھا, میں جب ریٹائر نہیں ہوا تھا, کیپٹن نصیر نام تھا, بڑے زبردست آدمی تھے لیکن بہت بڑے کٹھر بدعتی تھے. کیا تھے؟ اچھے خاصے جوان آدمی, خوبصورت, بڑے اچھے آدمی, اللہ اس کو خوش رکھے اگر زندہ ہو. تو میرے پاس آتے, مجھے بار بار بیٹھاتے تھے کہ مولوی صاحب ہمیں سمجھائیں, یعنی حق کی تلاش تھی. کیا تھی؟ ایک مرتبہ ہم جا رہے تھے راستے میں, میں نے کہا جی میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, آپ اس پہ غور کریں. اس نے کہا کیا؟ میں نے کہا دیکھیں, ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت ہیں, ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں. مجھے یہ بتاؤ کہ اہل سنت والجماعت کون لوگ ہوتے ہیں؟ سنت سے مراد سنت نبوی ہے, یاد رکھو. کیا برا؟ شرع قائد وغیرہ میں پڑھا ہے کہ یہ نام کدھر سے آیا, سنت نبوی ہے. اور جماعت سے مراد صحابہ کی جماعت ہے. کیا جماعت ہے؟ تارک روڈ پہ, ہاں ادھر جا رہے تھے, مجھے بھی ساتھ رکھے, مجھے یاد آ گیا. میں نے کہا ہم کہیں جا رہے تھے تارک روڈ پہ, وہ جو آج کل نہیں ہے, جو باہر بیٹھا ہوا ہے, جو پروفیسر طاہر قادری نام ہے, کیا نام ہے, بڑا مشہور ہے. ہاں ابھی تو بوڑھا ہے, ختم ہونے والا ہے, انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے. یہ تارک روڈ پر درس کے لیے آتے تھے, جمعے کے لیے آتے. کہاں پہ؟ تو یہ سارے لوگ اکٹھے ہوتے تھے. یہ اس کا بڑا معتقد تھا, تو اس کو میں نے راستے میں اللہ نے ہمت دی, سمجھایا. میں دیکھے اگر یہ لوگ, اللہ تعالیٰ نے تائید بھی کر لی جو بھی بتا رہا ہوں میں نے, یہ لوگ جو ہے نا ہر کام کو سنت کہتے ہیں اور اس کا مثال حضور کی طریقے سے نہیں پیش کر سکتے, جس کام کو شریعت کہتے ہیں صحابہ کی جماعت کی طریقے سے نہیں پیش کر سکتے ہیں. تو اللہ کی شان یہ ہوا کہ جب ہم گئے وہاں بیٹھے, ہم بھی ساتھ ان کی وجہ سے ہمیں لے گئے, تو وہاں جب بالکل نماز کا ٹائم ہو گیا عشاء کی, تو انہوں نے اذان دی, صلاۃ والسلام نہیں پڑھا. سن لیا کیا؟ نہیں پڑھا. تو مجھے موقع ملا, میں نے کہا حضرت اب بتاؤ, اب یہ تو لوگوں کو, ہمارے طلباء کو یا اپنے اماموں کو نکال دیتے ہیں جو صلاۃ والسلام نہیں پڑھتے ہیں, اس کو مؤذن بھی نہیں رکھتے ہیں. کیا مؤذن بھی نہیں رکھتے ہیں؟ آج انہوں نے خود نہیں پڑھا تو یہ بھی تو پھر وہابی ہو گیا, خراب ہو گیا, وہابی ہو گیا. اس کا بات آپ کی صحیح ہے. مریض میں اس کے دوست تھے, وہ اس کو لے جاتے تھے, ادھر سے گئے ان کو کہا بتاؤ. میں نے کہا ان سے ایک بات کا پوچھ لیں کہ یہ جس چیز کو اتنا ضروری سمجھتے ہیں, یہ صرف حضور کے دور میں ثابت کرے یا صحابہ کے دور میں ثابت کرے؟ صحیح ہے نا, تب ہم اس کو سنت کہیں گے یا جماعت صحابہ کی تائید سمجھیں گے, جب وہ کہا کس وقت سے, کس سے ثابت ہو جائے, صحابہ کے دور سے یا حضور کے دور سے, بتائے ثابت کے تابعین سے, تب تابعین سے بھی کرے تو کرے. اس نے وہ نقطہ نوٹ کیا, اس کو فون کیا, مجھے یہ بتاؤ یہ کہاں ہے. وہ سمجھ گئے, اس نے کہا یار وہ تم اس وہابی کے پیچھے جاتے ہو اکثر, وہ آپ کو خراب کر رہا ہے. کہہ رہا وہابی کی بات نہیں ہے, میں خود طالب علم بنا ہوا ہوں. کیا میں اس کو سمجھنا چاہتا ہوں؟ خیر وہ نہ بتا ہے کدھر, یہ تو انہوں نے بعد میں, 100 سال پہلے کی بات ہے, 200 سال پہلے کی بات ہے, پتا ہے آپ لوگوں کو, حضور کے دور میں تو اتنی کا نہیں تھا نا. اچھا یہ یہ ابھی سبزی منڈی مارکیٹ بنا پہلے یہ سبزی منڈی والی جو تھے وہ ملی مارکیٹ میں ہوتے عبد الشاہ وہ جو ہے نا ان کا بلی ادھر دفن ہے بڑے وہ جو مقرر تھے کیا نام ہے خیر مشہور آدمی ہے وہ مونات خان تو ادھر ہوتے تھے یہ وہاں گئے اور وہاں مجمع میں کڑے ہو کر کہا کہ بھائی سب سے بڑے گمراہ تم لوگ ہو اور تم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو اور غلط راستے پھیلا رہے ہو. میں ایک مسئلے کا پوچھ رہا ہوں دو ہفتے ہو گئے کیوں نہیں بتا سکے اس کا مطلب ہے تم لوگ غلط ہو. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کو اس راستے پھیلایا وہاں سے بھیجا سارا خاندان تھا سب کو کہا میں نہیں ہوں ان لوگوں کا. یہاں سے ریٹائرمنٹ کے بعد خط لکھا تھا شاید اس نے بنات کا کوئی حفظ کے لیے مدرسہ بھی بنایا. تو بہرحال جب حق کے تلاش میں نکلا کہ بھائی کون سی بات حق ہے میں تم یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تقلید کے تو ہم کر چکے ہیں تقلید کے ہم تابع ہیں لیکن میں کھل کر کہتا ہوں کہ تقلید ہم ایک آدمی کا کر چکے ہیں. کس کا کون ہے؟ ہاں نہیں غلطی بات نہ کرو نا. ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تقلید کر چکے ہیں. دین کے مسئلے میں ہم ہر قسم کے دلائل کا مطالعہ کریں گے تلاش کریں گے تتبو کریں گے تو جو ہمارے بڑوں نے ہم سمجھایا اس کو سامنے رکھیں گے. رواج خود بہت ختم ہو جائے گی نہیں ختم ہو جائے گی جب ہم کوشش ہی نہیں کرتے ڈر کی وجہ سے بولتے نہیں ہیں. جیسے ابھی شاہ صاحب نے تمہیں اچھے اچھی ہم نے بھی سنا کہ دلیر بننا چاہیے کیا لوگ فرضی شعر ہوتے ہیں تم حقیقی شعر بنو. سمجھ گئے نا کس کی شریعت کا مسئلہ جھوکا تو بیان کرے بس. نظر اللہ امراً سمع مقالتی یاد ہے حدیث حضور کی بات پہنچا رہے ہو تو ایسے پہنچاؤ کہ ذرا بر بھی فرق نہ آ جائے. کل میں نے اس مسئلے کو سمجھایا تھا کہ آپ اس باب میں وراثت کے باب میں تو اپنے آپ کو معذور سمجھے کہ بھائی یہ تو قانون الہی ہے. کیا ہے؟ اور اللہ کے قانون پر کون سا قانون فوقیت رکھ سکتا ہے کون سا رواج فوقیت رکھ سکتا ہے اور کون سی جو ہے نا لوگوں کی مجبوریت رکھ سکتا ہے. بھائی بھائی یہی مسئلہ چاہے ماننے چاہے نہ ماننے. تو تقسیم سے پہلے بہت کچھ کرنا ہوگا مولانا. جب آپ کو مولا بلا رہے یا مسئلہ پوچھے تو آپ اس کی خوب وضاحت کریں کہ بھائی ابھی آپ کی تقسیم کا نمبر نہیں آیا تھوڑا صبر کریں. سمجھ گئے؟ پہلے اس سے کیا کرو دوسرے حقوق کو الگ کرو. کیا دیکھو ابھی وہ میں نے شروع نہیں کیا کل انشاءاللہ اس پر بات کروں گا. یہ تو ترکہ شرعی کو تعین کے لیے کہہ رہا ہوں. بعد میں اگر شرعی وارث بھی ہوگا لیکن اگر اس نے کوئی ایسا جرم کیا ہے جس کی سزا اللہ میں دنیا میں دینا چاہتا ہے تو وہ جرم بھی اس کے لیے معنی بنے گا جس کا عنوان ہے موانع الارث. کیا بنا ہے؟ کل مجھے یاد دلاؤ کل اس کو میں انشاءاللہ کر لوں گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ایسے آپ جو ہے نا آنکھیں بند کر کے نہ تو آپ ترکے کو استعمال کر سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں نہ تو آپ اس کو کسی کو دے سکتے ہیں نہ اس کو خرچ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے وہ حقوق پہلے ہے جن کو شریعت نے کیا قرار دیا حقوق متقدمہ علی الارث. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد پھر آپ بندے کو دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہر شخص کے اعمال کے مطابق دیکھو. آج لوگ عجیب باتیں کر رہے ہیں. میں خود زیادہ سیاسی آدمی نہیں ہوں اور بات بھی نہیں کرنا چاہتا لیکن بعض وقت مجھے اچھا بھی نہیں لگتا ہے. ہر آدمی کھڑا ہوتا ہے علماء پہ رد کر لیتے ہیں. ہر آدمی کہتا ہے جو ہے نا اپنے آپ کو مولوی بناتا ہے خاص کر یہ جو پی ٹی آئی سامنے آ گئی یہ تو سارے مفتی بنے ہوئے ہیں. کہیں تو اکثریت ہوگی ہو یہ تو کیا ہے سارے مفتی بنے ہوئے. اتنا آسان نہیں ہے. سمجھ گئے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی بندے کو اس لیے کوڑے لگائے کہ اس نے کسی مسلمان کو برا بلا کہا تھا اور مارا تھا تو کہنے لگے کہ ہم نے اسی دین کی خاطر مسلمان بنانے کے لیے اپنے عورتوں کو بیوائیں بنائی ہے اور بچوں کو یتیم بنایا ہے اور تم جو ہے نا اپنا قلم اٹھا کر ہر ایک کو یہ کہتے رہتے ہو یہ طریقہ نہیں ہے. سمجھے بھائی؟ اس میں دلیری نہ کریں مولانا. کیا نہ کریں؟ اس لیے کہ خالص اللہ کا قانون ہے، جس کا حق ہے وہ پہنچاؤ، جو نہیں پہنچا سکتے ہو اور کوئی مجبوری ہے تو معافی مانگ لو، کیا کر لو، معافی مانگ لو، معذرت طلب کرو، ہو سکتا ہے وہ معاف کر دے، اس وہ ختم ہے تو اس کا کوئی اور وارث موجود ہوگا، اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو پھر آپ اس مال کو اس کے پیچھے اپنے ہاتھ سے خرچ کر لو، اس کو آخرت کا ثواب ہو جائے گا، اپنے پاس نہ رکھیں، یہ طریقہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا پھر کس کا آتا ہے، وہ رسامی تقسیم کا نمبر آتا ہے، لیکن تقسیم سے پہلے کم از کم چار چیزوں کو آپ نے پہچاننا ہوگا، چار مردوں کو پہچاننا ہوگا، چار اوصاف کو پہچاننا ہوگا۔ یاد رکھیں باب وراثت کے باب میں دو باب آتے ہیں، اور جو ہمارے کتابوں میں دو رکھے گئے ہیں، سراجی شریفیہ یا دوسری جو کتابیں مروج ہیں، لیکن جو لبنان بیروت اور اس طرح میں اکثر ان کو بھی دیکھتا رہتا ہوں، ان کتابوں میں اس کو ایک باب بنایا ہے۔ کیا بنایا؟ ایک باب، جس کو معنی سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، جس کو حجب سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ کیا معنی کا معنی؟ رکاوٹ بننا، حجب کا معنی حاجب، حاجب کا معنی کیا ہے؟ رکاوٹ۔ اب بات کو سمجھا رہا ہوں، کل اس پہ بات کروں گا۔ پہلی بات کہ جو اگر کوئی وصف کی وجہ سے معنی بن رہا ہے کیا، تو اس کو موانع کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مثلا ایک آدمی نے باپ کو قتل کیا، کیا تو قاتل ہوا نا، تو اس قاتل کو اس کے باپ کے میراث سے حصہ نہیں دیا جائے گا، سمجھ گئے؟ تو یہاں اس بچے کے لیے، اس بندے کے لیے وراثت سے محرومی کیا بنا؟ قتل سبب صفت بنا۔ بعض اوقات صفت کے بجائے ذات کڑا ہوتا ہے، مثلا بیٹا بھی موجود ہے اور پوتا بھی موجود ہے، تو شریعت کہتا ہے کہ بیٹے کو وارث بناؤ، پوتے کو نہ بناؤ، باپ بھی زندہ ہے دادا بھی زندہ ہے، تو شریعت کہتا ہے کس کو وارث بناؤ، باپ کو بناؤ دادا کو، تو یہاں کون سا جرم کیا ہے؟ ہاں بھائی، وہ اقرب ہے، یہ بنا ہے الاقرب فالاقرب پر، اسبا کا باب ہے، آ جائے گا، یہاں باپ قریب ہے وہ بعید ہے، قرآن پاک کے اصول حدیث کے اصول ہے، قریب کو وارث بنایا جائے گا، بعید کو نہیں بنایا جائے گا، ادھر بیٹا قریب ہے پوتا بعید، جرم تو نہیں کیا نا، اس کو ہم کہتے ہیں حجب۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کی پھر قسمیں بنتی ہے، کوئی حاجب محروم کر دیتا ہے، کوئی اس کو صرف حصے کو کم کر دیتا ہے، یہ سب کچھ اس میں آنے والا ہے، پہلے تم نے یہ سمجھنا ہے۔ تو کل اللہ کی فضل سے میں وہ موانع سمجھا دوں گا کہ شرعی وارث کے ہوتے ہوئے لیکن شریعت اس کو محروم کر دیتا ہے اور اس کو وارث نہیں بناتا، مال نہیں دیتا، بس یا اور کچھ کہہ دوں؟ یہ توڑا توڑا کافی ہے، بلائے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ آمین، دعا کر اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم سب کو۔ جی درخواست ہے کہ والدہ کی جو ہے نا ہفتے سے اسپتال میں داخل ہے، اللہ تعالیٰ صحت کاملہ نصیب فرمائے، دعا کریں سب کے لیے۔ یہ سوال آیا ہے اہل سنت و جماعت، بریلوی جماعت والے اہل سنت و جماعت ہے، بھائی وہ کس نے کہا رہے ہو؟ تو میں نے تو کہی تو مصنوعی ہے، ہاں یہ صحیح نام تو ہمارا ہے، کیا ہے؟ ہمارا ہے جی، انہوں نے تو یہ نام چھین لیا ہے۔ اہل سنت و جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جماعت سے مراد صحابہ کی جماعت ہے، درمیان ہے، اس سے کیا مراد؟ سوال نہیں سمجھ میں آ رہا، کس کا ہے؟ ہاں کیا ادھر آؤ نا، کیا کہہ رہا؟
اس میں جو واو ہے نا والی جماعت، اس سے کیا مراد ہے؟ واو سے کیا مراد؟
آؤ، یعنی یا حضور سے سراحتن ہو یا اس کی جماعت سے ہو، جماعت سے مراد صحابہ کی جماعت ہے، واؤ بمانے آؤ۔ دیکھیں بات بیٹھی، میں سمجھ گیا آپ کے سوال کو، میں دعا بھی کر لیتا ہوں، میں سمجھ گیا۔ دیکھیں آپ لوگوں نے سنا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا علیکم بسنتی آگے وخلفائے راشدین، حضور نے نہیں کہا تھا کہ اللہ ساوی کن نجوم فبأيهم، تو میں نے تو کہا تھا کہ حضور نے کہا تھا کہ اہل سنت والے ہی جنت میں جائیں گے، اہل سنت جنت میں جائیں گے، تو اہل سنت و جماعت کون لوگ ہیں؟ تو حضور نے جواب یہ دیا تھا، وہ تو جواب میں نہیں دو رہا ہے اب سنائیں، حضور نے جواب یہ دیا، ما انا علیہ و اصحابی. کیا یہ کس کی تعریف ہو گئی؟ اہل سنت و جماعت کی. جب حضور نے کہا کہ بھئی 71 وہ بنیں گے، 72 یہ بنیں گے، 73 تم بنو گے، تو کامیاب والی کون سا طبقہ ہوگی؟ تو کسی نے کہا کہ اہل سنت و جماعت. کیا بولو؟ اندر بولوں گے، شو ساز جی آ رہا ہے، پڑھا رہا ہے. اہل سنت و جماعت ہوں گی. تو انہوں نے کہا کہ بھئی اہل سنت و جماعت ہے کون لوگ، نشانی کیا ہے، علامتیں کیا ہیں؟ تو حضور نے بتایا کہ ما انا علیہ و اصحابی. تو میں نے یہ سارا قصہ بتایا کہ ان سے پوچھو کہ اذان کا طریقہ کہاں ہے حضور کے دور میں، کہاں ہے صحابہ کے دور میں، اور یہ جو تیجے وغیرہ ہیں فلانے، یہ کدھر ہے بتاؤ. یہی تو میں نے آپ کو پورا بیان کر دیا. بس جی جی، دعا کر اللہ تعالیٰ جل جلو، یہ جو بیمار کے بارے میں کہا، اللہ اس کو شفا کاملہ نصیب فرمائے. جو بیمار ہے، ہمارے گھر میں بھی بیمار ہے، دعا کر اللہ سب کو صحت کاملہ شفا نصیب فرمائے. اللہ طلباء کو کامیاب فرمائے، دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے، علم نافع نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ.